أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پچھلی دفعہ ہم سورہ الانعام کی 70 آیات ختم کر چکے تھے، یعنی 8 رکوع ہو چکے تھے. اس کے آگے انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور یہ 7واں پارہ چل رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل آندو من دون اللہ ما لا ينفعون ولا يضرون. آپ ان سے پوچھئے. دیکھیے، لفظ قل جو ہے عام طور پہ جو لفظی ترجمہ ہوتا ہے کہو سے، ایسے معنی آتے ہیں، لیکن بعض جگہ سوال ہو رہا ہے کہ آپ ان سے پوچھئے کہ کیا میں اللہ کو چھوڑ کے ایسی چیزوں کو پکاروں، یعنی ان سے دعا مانگوں، ان سے مانگوں جو نہ مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ ہم کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. کہ یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں ان سے یہ سوال کرو کہ بھئی اب جیسا میں کھمبے کے سامنے اگر شام تک کھڑے رہا کہ اے کھمبے مجھے 10 لاکھ روپیے دلا دے، تو اس میں ہے ہی نہیں، طاقت ہی نہیں ہے، نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. تو آپ ان سے پوچھئے کہ تم جن کو پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کے، وہ نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو الہ کا جو ڈیفینیشن آتا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی سپریم اتھارٹی نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ نہ وہ فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ زندگی دے سکتا ہے، نہ موت دے سکتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. اور پھر کہو کہ نُرَدُّ عَلَىٰ آخَابِنَا بَعْدَ اِذْ هَدَانَا اللَّهُ، اور پھر ہم اپنے ایڑیوں پہ پلٹ جائیں اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہدایت دی ہے، راستہ بتایا. ہدایت کے معنی ہم ذرا تفصیل میں سمجھنے کی کوشش کریں گے اسی آیت میں. یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو جنت کا راستہ بتا دیا ہے قرآن کے ذریعے، اس کے بعد ہم اپنے ایڑیوں پہ پلٹ جائیں، اسلام قبول کرنے کے بعد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کے بعد ہم اپنے ایڑیوں پہ پلٹ جائیں اور پھر شرک کریں. ان سے پوچھو کل لذیذ تہوت شیاطین فی الارض حیرانہ، اس شخص کی طرح جس کو زمین میں شیطانوں نے راستہ بھٹکا کے پریشان کر دیا ہے. دیکھیے، راستہ بھٹکنے کا ہم شہروں میں نہیں سمجھ سکتے کہ راستہ یہ کدھر جاتا ہے، یہاں بھٹکتے نہیں، کسی سے بھی پوچھ لیجیے پتہ معلوم ہو جاتا ہے. آپ جنگلوں میں جب جاتے ہیں تو وہ لینڈ مارکس ہوتے ہیں، اگر وہ لینڈ مارکس آپ مس کریں تو پریشان ہو جاتے ہیں. میں خود سرویز میں بعض وقت اس طریقے کا ہوا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ جس بلڈنگ میں ہم لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں وہ بلڈنگ کو جانے کا راستہ کون سا ہے. تو جنگلوں میں معلوم ہوتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو، جیسا شیطان جو ہے زمین میں تم کو راستہ بھلا کر پریشان کر دیتا ہے، اس طریقے سے میں جنت کا راستہ چھوڑ کے پریشان ہو جاؤں، دوسرے راستوں پہ جا کے قرآن کو چھوڑ کے میں پریشان ہو جاؤں. اور لہو اصحابن یدعون الی الہدیٰ، اور اس کے ساتھی ہیں، تبلیغ کرنے والے لوگ ہیں جو اس کو پکارتے ہیں کہ آؤ ہدایت کی طرف آؤ، ہماری طرف آؤ، ہم قرآن کی پیروی کرتے ہیں، سنت کی پیروی کرتے ہیں، تم ہمارے طرف آؤ، یہ پکارتے ہیں ان کے ساتھی. قل ان ھدی اللہ ھو الھدیٰ، یہ ذہن میں بیٹھنا ہے، دل و دماغ میں، کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی ہدایت ہے. یہ لا الہ الا اللہ کے ویسی بات ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کی ہدایت کے علاوہ کوئی ہدایت نہیں. تو اب یہ ضروری ہو گیا معلوم کرنے کا کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کس کو بولتے ہیں آپ. تو ایک تو قرآن کے نزول کے بارے میں سورہ بقرہ کی 185 آیت میں بات آئی ہے کہ جو ہے ہم نے رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا ہے ھدی للناس. تو کیا معلوم ہوا آپ کو کہ قرآن انسانوں کو راستہ بتانے کے لیے نازل ہوا. کون سا راستہ بتانے کے لیے؟ جنت کا راستہ بتانے لے کے نازل ہوا. پھر جہاں سورہ بقرہ جہاں شروع ہوتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی یہ کتاب ایسی ہے جو متقین کو راستہ دکھاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ سورہ انسان میں، سورہ دہر میں فرماتے ہیں کہ انا ہدینا ہو سبیلا اما شاکر ہوں وہ اما کفورا، کہ ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا ہے قرآن کے ذریعے، اب یہ چاہے مانے یا چاہے اس کا انکار کریں. تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت قرآن میں ہے. یہ بات ہمارے ذہن میں بیٹھ جانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت حاصل کرنے کے لیے قرآن سے ہٹ کے ہدایت حاصل نہیں کر سکتے، اس پہ قسمے کھا سکتے ہیں آپ. اللہ تعالیٰ کی ہدایت قرآن میں. اب قرآن میں کیونکہ اطیع اللہ و اطیع رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہے، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو, اسی لیے ہم کو سنت کی پیروی کرنا پڑے گا اور حدیث کو بھی معلوم کرنا پڑے گا. تو اب یہ معلوم ہوا کہ قرآن اور حدیث سے ہٹ کے اگر کوئی دین کی بات کرتا ہے تو پھر وہ ہدایت نہیں ہے. ہدایت صرف قرآن میں ہے, اور قرآن میں کیونکہ اطیع اللہ واطیع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ رہی ہے, اس لیے ہم کو سنت کی بھی پیروی کرنا پڑے گا. مطلب یہ ہے کہ با ہدایت کون ہوگا؟ جو قرآن پہ ویسے ہی عمل کرے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے, تب اس کی دنیا کی زندگی بھی بہترین ہوگی اور آخرت میں اس کو جنت ملے گی, انشاءاللہ دوزخ سے بچا لیا جائے گا. ہدایت کس کو بولتے ہیں؟ راستہ دکھانا, راستے پہ چلانے کو ہدایت نہیں بولیں گے آپ. نہیں, میں بار بار مثال دیتا ہوں کہ یہاں سے آپ باہر نکلے اور کسی سے پوچھے کہ صاحب یہ موزم جاہی مارکیٹ کدھر ہے, وہ آپ کو بتا دیں گے بھائی سیدھے ہاتھ سے چلے جائیے, سیدھا آپ رائٹ کو ہی فالو کرتے رہیے, یہ ہدایت ہے. آپ یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے موزم جاہی مارکیٹ لے کے جا کے آم دلائیں؟ یہ نہیں ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ کا ذمہ یہ تھا کہ ہدایت کر دیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ یہ تھا کہ اس ہدایت کو ہم تک پہنچا دیں. اب ہمارا ذمہ یہ ہے کہ ہم کو جنت کا راستہ معلوم ہو گیا ہے کس طرف جانے کا ہے, تو پھر ہم قرآن پڑھیں, قرآن سمجھیں, سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں, احادیث پڑھیں, اور پھر اللہ تعالیٰ کے اگر جنت میں جانا ہے تو پھر یہ مان لینا پڑے گا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی ہدایت ہے, یعنی وہ راستہ جو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں جنت کو جانے کا وہی راستہ صحیح ہے, دوسرے راستے غلط ہوتے ہیں. وہ امرنا لنسلم لرب العالمین, اور ہم کو حکم ہوا ہے کہ ہم اس عالمین کے مالک پالنے والے کے سامنے سرینڈر کر دیں, سبمٹ کر دیں, جھک جائیں, یہ ہم کو حکم ہوا ہے. تو سرینڈر کا مطلب کیا ہوتا؟ کہ بھائی میری زندگی میں میری مرضی نہیں چلے گی, مرضی چلے گی تو آپ کی مرضی چلے گی, میری زندگی میری نہیں ہے نا, آپ جب چاہے دیے جب چاہے لے لیتے ہیں, میری ہدایت میری ہدایت نہیں ہے, آپ جب چاہے ہدایت دیتے ہیں جب چاہے لے لیتے ہیں. کئی ایسے واقعات آئے ہیں, میری دولت نہیں ہے, کیونکہ مما رزقناہم ينفقون, ہم نے جو تم کو دیا ہے رزق اس میں سے خرچ ہو وہ بھی آپ کی ہے. تو پھر جب سب آپ کا ہے تو آپ کے سامنے سرینڈر کرنا ہے. یہ میں کہاں سے آ گیا ہے؟ یہ میں تو آزمائش کے لیے, یہ تو اگر ہم سرینڈر کر دیں گے تو انشاءاللہ جو ہے یہاں کی زندگی بھی بہترین ہوگی اور آخرت میں انشاءاللہ دوزخ سے بچ جائیں گے اور پھر جنت میں جگہ دی جائے گی. وہ ان اقیم الصلاۃ واتقوہ, اور یہ بھی حکم ہوا ہے کہ ہم کو یہ حکم ہوا ہے کہ نماز قائم کریں اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں. اب نماز قائم کریں, یہ جو ہے اقیم الصلاۃ, یہ پلورل آیا ہے, تم سب مل کے نماز کا نظام قائم کرنا, جماعت کی نماز, یہ بات آ گئی. پھر موسیٰ علیہ السلام کو سورہ طہٰ میں بات آئی ہے کہ نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے, میری یاد دہانی کے لیے. دیکھیے جو مومن ہوتا ہے وہ تو شرط یہ ہے کہ 24 گھنٹے اس کے ذہن پہ اللہ تعالیٰ طاری ہوں, یہ ہے اللہ کا ذکر, اللہ کو یاد رکھنا 24 گھنٹے. جنت میں جب جنتی جائیں گے تو ان کو ان لمحوں کی کوفت ہوگی جو اللہ کے ذکر سے ہٹ کے جو دوسری چیزوں میں گزر گئے اس کی کوفت ہوگی. تو مطلب یہ ہوا کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ ذہن پہ رہیں, سوتے وقت بھی ذکر کرتے ہوئے سوئیں, تاکہ وہ جیسا آٹو رکشا کو ویٹنگ چارجز ملتے ہیں پوری نیند میں ذکر کا ثواب ملتا ہے آپ کو اگر ویسی نیند لگ جائے. تو اب یہ نماز کیا ہے؟ نماز بھی ذکر کے لیے, نماز ایک فارمل طریقہ ہے ذکر کا, ذکر تو یہ بھی ذکر ہو رہا ہے. آپ بس میں بیٹھے چلے جا رہے ہیں, گائیڈ کر رہے ہیں, سبحان اللہ الحمدللہ وغیرہ بول رہے ہیں, یہ بھی ذکر ہو رہا ہے. نماز ایک فارمل ذکر ہے, نماز کے دوران میں اور کوئی حرکت نہیں ہوگی آپ کی, صرف اللہ تعالیٰ ذہن پہ رہیں گے اور ہماری نمازیں اللہ محفوظ رکھے, اللہ بس معاف کرے ہم کو, سوائے اللہ کے تمام مسائل ہمارے ذہن پہ رہتے نماز. نئی سمجھ میں آنی, نئی سوچنے والی باتیں جو ہے نماز میں جو ہے اللہ شیطان جو ہے ڈال دیتا ہے. تو یہاں ذکر کا, نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک فارمل طریقے سے, اس طریقے سے یعنی قیام میں کھڑے ہوئے ہیں, رکوع کر رہے ہیں, سجود کر رہے ہیں, قاعدے میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کو فارمل طریقے سے جو ہے ایک نظام قائم کرنا ہے, مساجد میں نمازیں وہ کرنا ہے اور سنت اور نفل جو ہے گھروں میں ادا کرنا ہے. واتقوہ, اور اس سے ڈرو, اس سے ڈر کے گناہوں سے بچو, گناہوں سے بچ کے نیک اعمال کرو. ابھی جو سورہ بقرہ کی آیت آئی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یہ متقین تقویٰ کرنے والے ہیں. کون ہیں؟ یومنون بالغیب, ایمان لاتے ہیں, وہ یقیم الصلاۃ و مما رزقناہم ینفقون, وہ عمل بھی کرتے, نماز بھی قائم کرتے. تو متقی ایسا نہیں ہوتا کہ ڈر کے جو ہے کونے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کے بیٹھا رہا ہے, کوئی صاحب پوچھے کیا ہے, وہ نہیں صاحب وہ تقوی میں ہے, تقوی کی نہیں, تقوی کی کیفیت یہ ہے کہ دل میں تقویٰ, دل کی کیفیت ہے, دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا اور اس خوف کے تحت آپ جو ہے تمام گناہوں سے روکتے ہوئے قرآن پہ عمل کرنا, جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے, وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, اور وہی ہے جس کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ. کوئی اس سے بچنا ہے ہی نہیں. جتنے ہیں تمام انسان, آدم علیہ السلام سے لے کے جو آخری انسان پیدا ہو کے مرے گا, تمام کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جمع کیا جائے گا اور ان کو حساب کتاب دینا پڑے گا. هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ, وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا. اب حق کے ساتھ پیدا کرنے کے ایک تو لفظی معنی کیا ہوئے کہ ہی ہیز کریٹڈ دی ہیونز اینڈ دی ارتھ ان ریالٹی, ایلیوژن نہیں ہے. جیسا آپ کسی کو بولے ایک تھپڑ ماروں گا دن میں تارے دکھیں گے, ایلیوژن ہے, وہ حقیقت نہیں ہے. لیکن رات میں جو تارے دکھتے ہیں وہ حقیقت ہے, اور آپ کا سائنٹیفک ریسرچ, ایسٹرونومیکل ریسرچ اس کو ثابت کر چکا ہے کہ اٹس اے ریالٹی. تو آسمان اور زمین حقیقت میں پیدا کیے گئے, ایلیوژن نہیں ہے وہ. اچھا, پھر دوسری چیز یہ ہے کہ بعض مفسرین نے کہا کہ ہم نے اس کو ایک مقصد, حق کا مطلب یہ ہے کہ ایک مقصد, ایک پرپس سے قائم کیا. تو پھر سورہ ہود کی ساتویں آیت میں اس مقصد کو سمجھایا گیا کہ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دن میں پیدا کیا جبکہ اس کا تخت پانی پہ تھا, کہ تم کو آزمائے کہ تم میں بہترین عمل کون کرتا ہے. تو معلوم ہوا ہے کہ مقصد تخلیق کائنات, دا پرپز آف کریشن آف دی یونیورس از ٹو ٹیسٹ ہیومن بیئنگز, ٹو سلیکٹ دیم فار پیراڈائز اینڈ ہیل. یہ مقصد ہے زندگی کا. اب آپ یہاں پکنک منا رہے ہیں, آپ یہ زندگی میں انجوائے کرنا چاہ رہے ہیں, ارے یہ زندگی انجوائمنٹ کے لیے نہیں ہے, یہ تو کافر کے لیے جنت ہے, مومن کے لیے یہ قید خانہ ہے. تو مقصد کیا ہے زندگی کا؟ یہ مقصد سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو ہم نے آسمان اور زمین ساری کائنات کو پیدا کیا ہے تاکہ تم کو آزمائیں. تو کامیاب کون ہوگا؟ جو قرآن اور حدیث پہ ویسے ہی عمل کرے گا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے, وہ کامیاب ہوگا. وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ, اور جس دن سور پھونکا جائے گا اسی کی حکومت ہوگی. اب یہ سور پھونکنے کا, اب جیسا یہ بگل ہوتا ہے جس کو آپ یہاں کی اردو میں پونگا بولیں گے آپ, کہ بھائی اب وہ اسپورٹس وغیرہ ہو رہے ہیں تو اس پہ سے پکارتے پھرتے لوگ, تو اب ایک جو ترجمہ تفسیر آئی ہے وہ یہ کہ اس میں پھونکا جائے گا, اسرافیل علیہ السلام جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں وہ پھونکیں گے تو قیامت قائم ہو جائے گی. اب اس کا سائنٹیفک طریقہ ایک سمجھ میں آتا ہے کہ اس وقت یونیورس ایکسپینڈ ہو رہی ہے اور گریویٹی اس کو کھینچ رہی ہے. اگر اللہ تعالیٰ یہ گریویٹی کو بڑھا دے تو ساری کائنات ایک جگہ آ کے جو ہے بگ کرنچ جس کو بولتے ہیں ویسا ہو جائے, پھر اس کے بعد میں پھر دوسری دفعہ ہو تو پھر وہ ایکسپینڈ ہو, پھر سارے لوگ کھڑے ہوں زندہ ہوں. تو اب یہاں جو قرآن سے بات معلوم ہوتی ہے کہ پہلے سور پہ سب مر جائیں گے اور دوسرے سور پہ سب خبروں سے اٹھ کے کھڑے رہیں گے, ان کے نفوس ان کے جسموں سے ملائے جائیں گے, اور پھر سب تمام اوپر جو آیا ہے هو الذی الیہ تحشرون, سب اللہ تعالیٰ کی طرف جمع کیے جائیں گے. ہر ایک آدمی نمبرڈ رہے گا, جیسا ہمارے مکان کا نمبر ہے, ٹیلی فون کا نمبر ہے, بینک اکاؤنٹ کا نمبر ہے. سورہ مریم میں یہ بات آ گئی ہے کہ ہر آدمی نمبرڈ ہوگا اور کوئی مس نہیں ہو سکے گا, اور پوروں کو جو ہے ان کے اعمال کے لحاظ سے جنت اور دوزخ پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ جنت میں ڈالا جائے گا. عالم الغیب و شہادہ, اللہ تعالیٰ جو ہے غیب کے بھی عالم ہے, شہادہ کے بھی عالم. شہادہ جو دکھتا ہے اس کا اپوزٹ غیب انسین. اب غیب پاس میں بھی ہوتا ہے, بھائی وہ محبوب علی پاشا کا جو زمانہ تھا حیدرآباد کا میں نہیں دیکھا ہوں, میرے لیے غیب ہے. اب آئندہ 100 سال کے بعد جو آنے والا ہے انشاءاللہ میں نہیں دیکھوں گا, میرے لیے غیب ہے. اس دیوار کے پیچھے کیا ہے پریزنٹ مجھے نہیں معلوم, یہ میرے لیے غیب ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو پاس پریزنٹ فیوچر تمام انسین چیزوں کے غیب چیزوں کا علم ہے. اور پھر اس وقت یہ بات ڈیسائیڈڈ ہے کہ 99% آف دی یونیورس از انسین. بڑی خاص بات ہے, جو دکھتا ہے وہ 1% ہے, وہ بلیک ہولز ہیں. سورج 14 لاکھ کلومیٹر کا گولا ہے, 14 لاکھ کلومیٹر کا گولا ہے سورج. اور حال میں ایک بلیک ہول ڈسکور ہوا ہے جو 3 بلین ٹائمز ہیویئر دین دا سن ہے, مولق ہے, نہ ایسا سٹینڈ پہ ہے نہ ویسا لٹکا ہوا ہے, ایروپلین جیسا نکلتا مولق ہے, وہ جو ٹیک آف ویلوسٹی رہتی جو مولق رہتا تو وہ 15 بلین ایئرز پہلے جو پھینکے ہیں تو اب تک مولق ہے. کیا طاقت تھی, یہ ہے اللہ تعالیٰ. ان آیتوں سے اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی کوشش کرو. یہاں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ وہ غیب کا علم رکھتا ہے. یہ بلیک ہولز وغیرہ آپ کو اب تک اس کا علم برابر نہیں ہوا ہے, تمام جو ہے چیزوں کا غیب کا بھی رکھتا ہے, شہادہ کا بھی. اور وہ هو الحکیم الخبیر, اور وہ حکیم ہے, یعنی اس میں دانائی ہے, وزڈم ہے, اس کی بنیاد پہ وہ فیصلے کرتے ہیں, اور پھر وہ فیصلوں میں استحکام ہے, فرمنس ہے, اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. اور وہ خبیر ہے, خبر جو ہے کسی حادثے کا انفارمیشن کو بولتے خبر, وہ علیم بھی ہے, علم رکھتا ہے. علم تو ایٹامک سٹرکچر کا بھی علم ہے, اس میں کوئی حادثے کی بات نہیں ہے. اب فرض کیجئے کہ ایک گلاس کو میرا ہاتھ لگ گیا, نیچے گر گیا, یہ ایک ایونٹ ہو گیا, اس کو خبر ہو جاتی ہے ہر چیز کے, ہر ٹکے ہو گرنے سے پہلے اس کو خبر رہتی کہ یہ گرے گی, تقدیر میں لکھے ہوئے ہیں سب چیزیں. اب یہاں سے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی بات آ رہی ہے, یہ بت پرستوں کی بات ہے, تو اس کو بھی جو ہے غور سے سمجھنا ہے کہ اللہ سے ہٹ کے کیا کیا غلطیاں ہوئی تھی پہلے, ان کو جو ہے خلاصے کے طور پہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے ذریعے سمجھایا جا رہا ہے, کیونکہ قصص میں سبق لینا ہے ہم کو, واقعات سے سبق لینا ہے. اس خالہ ابراہیم الابی آذرہ آ تتخذ اسماما آلہا, جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آذر سے کہا کہ کیا تم بتوں کو الہ بناتے ہو, معبود بناتے ہو, خدا بنا بیٹھے ہو بتوں کو. دیکھیے ایک انگریزی کا پروورب ہے کہ ہیز گاڈ میڈ مین اور مین میڈ گاڈ, کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے یا انسان اللہ تعالیٰ کو بنایا ہے. بھائی اپنے ہاتھ سے ایک بنا لیا اور یہ بولا کہ یہ میرا خدا ہے, ایک سمپل سی لاجک ہے. تو ابراہیم علیہ السلام بول رہے ہیں کہ جو ہے کیا تم بتوں کو الہ بنا رکھے ہو, سپریم اتھارٹی دنیا کی بنا رکھے ہو. انی اراکا وقوم کا فی ضلال مبین, بے شک میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں. دیکھیے اب یہاں باپ بیٹے کی بھی بات آتی ہے, باپ سے غلطی ہو رہی ہے, بیٹے کو چاہیے کہ باپ کی غلطی کو چیک کر لے تہذیب تمیز سے. باپ کی کوئی گالی گلوچ نہیں ہوئی یہاں, سمجھانے کی بات آ رہی ہے, کیونکہ آخر باپ ہی ہے. اگر وہ دوزخ میں جائے گا تو کون سا بیٹا چاہے گا کہ اپنے والدین دوزخ میں جلے, کون بدقسمت بیٹا ہوگا جو چاہے گا کہ اپنے والدین دوزخ میں جلے. تو یہ بچانے کی خاطر تبلیغ کا کام پورا, اب یہ جو کام ہو رہا ہے کائے کے واسطے ہو رہا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو سب کو دوزخ سے بچا لے اور جنت میں ڈال لے. تو یہ فکر میں جو ہے والد سے کہے کہ آپ جو ہے کھلی ہوئی گمراہی میں ہے. وہ کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ, اور اس طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کے ملکوت یعنی نظام حکومت یہ تمام چیزیں ابراہیم علیہ السلام کو بتائی کہ کیسا پورا کاروبار چل رہا ہے آسمان کا, کائے کے لیے وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ, تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں ہو جائے. دیکھیے ایک بات ہے, یہ اجتماعوں کا مطلب کیا ہے کہ اس کے ذریعے ہمارے دل میں دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بس جائے اور پھر صحیح طریقے سے اس کی غلامی ابھر کے آئے. خالی قرآن پہ رسمی طور پہ عمل کر لینا یہ عبادت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیٹھنا ہے دل میں. تو اب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی بڑائی کس طریقے سے سمجھائی گئی, ان کو غور کروانے لگوایا گیا, پوری کائنات پہ غور کروانے لگایا جس کے ڈیٹیلز آ رہے ہیں, اس کے بعد میں ان کو یقین آیا اور پھر ان کا ڈکلیریشن تھا انی وجہ تو وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, یہ ڈکلیئر کیا, اس کی بات آئے گی. فلما جن علیہ اللیل را کوکبا, جب ان پہ رات تاری ہو گئی, جب رات چھا گئی تو انہوں نے کوکب دیکھا. اب عام ترجموں میں کوکب کا ترجمہ جو ہے سٹار کر دیے ہیں. کوکب سورہ یوسف کے لحاظ سے پلانٹ سمجھ میں آتا, اس لیے کہ سورہ یوسف کی چوتھی آیت میں کہا گیا کہ یوسف علیہ السلام ایک خواب دیکھتے ہیں جس میں سورج چاند اور 11 کوکب ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. تو سورج اور چاند کے ساتھ جو ہیونلی باڈیز ایسوسیٹیڈ ہیں ان کو ہم پلانٹس بولتے ہیں, یہ مرکیوری سیٹرن وینس وغیرہ جو ہے ان کو ہم پلانٹس بولتے ہیں. تو انہوں نے اب جب مغرب میں, آپ بھی دیکھیے, آپ آج شام میں بھی غور کیجیے, اگر بادل نہیں رہے تو جو پہلی چمکیلی چیز جو دکھتی وہ وینس پلانٹ ہے, ستارہ نہیں ہے. ویسٹرن اسکائی میں مغرب کی طرف آپ شام میں غور کریے, سورج غروب ہوتے وقت آپ دیکھیے کہ ایک ستارہ جو ہے اچھی ہائٹ پہ دکھتا ہے, وہ وینس ستارہ نہیں ہے, وہ پلانٹ ہے, وینس ہے. تو یہاں آپ دیکھیے قرآن ہے, ایگزیکٹ وہ جو پہلی شے دکھتی ہے وہ تارہ نہیں ہے, پلانٹ ہے وہ. تو یہ ہے قرآن, یہ حق ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. آج ہم یہ ڈسکور کر رہے ہیں کہ پلانٹ ہے, 1450 برس پہلے اس کو پلانٹ بول رہے ہیں. تو یہ اللہ سے ہٹ کے کون لکھ سکتا ہے ایسی کتاب. تو جب انہوں نے دیکھا تو اب ایک چیز ہے, سینئر موسٹ آبجیکٹ ان دا ہیون, سب میں پہلے نمودار ہونے والا وہ وینس ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو کیا خیال آیا, خالہ ہذا ربی, کہا کہ یہی میرا پالنے والا اور مالک ہے. ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ سب میں پہلے یہ وینس ہی دکھا, تو ہو سکتا ہے یہی خدا ہے, یہی میرا پالنے والا مالک ہے. فلما افلا خالا لا احب الافلین, لیکن جب وہ غروب ہو گیا, تھوڑی دیر کے بعد غروب ہو جاتا ہو, جب غروب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں, میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا. ارے اللہ ہے تو ہمیشہ رہنا, یہ کیا تھوڑی دیر دکھا کے چلے گئے, نہیں میں پسند نہیں کرتا. فلما را الخمر بازغا قال هذا ربي. اب یہ تو ویسٹرن اسکائی میں ہوا, چودھویں کا جو چاند نکلتا ہے ایسٹرن اسکائی سے نکلتا ہے, ادھر پلٹے ادھر پلٹے, پلٹ کے دیکھے کہ چاند نکل رہا ہے. تو جب وہ چمکتا ہوا چاند سب میں بڑا ہیونلی باڈیز جو ہمیں دکھتے ہیں اپیرنٹلی, دیکھیے چاند کا ڈائیمیٹر 2000 مائلز ہے خالی, بہت چھوٹا ہے چاند. زمین 13,000 کلومیٹرز کی ہے, چاند ایک 3,000 کلومیٹر کا ہے, سورج 19 لاکھ کلومیٹرز کا ہے, لیکن کیونکہ قریب ہے, خالی 2.5 ملین مائلز دور ہے چاند, اسی لیے جو ہے آپ کو بڑا دکھتا ہو. تو جب چاند کو دیکھا اور چمکتا ہوا ستاروں میں سب میں چمکیلی باڈی دیکھی, تو ہو سکتا ہے کہ کیونکہ سب میں برائٹ تھا سب میں چمکتا ہوا تھا, انہوں نے کہا کہ خالہ حاضر ربی, کہ کہا یہ میرا پالنے والا مالک ہے. فلما افلا خالہ لئن لم یہدنی لبی ربی لکونن من القوم الضالین. اور جب یہ چاند بھی غروب ہو گیا, صبح صبح چودہ رات کا چاند بھی غروب ہو جاتا, تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں یہ میرا رب نہیں ہو سکتا, یہ بھی غروب ہو گیا ہے. رب تو ہمیشہ رہنے والا ہونا, اگر اللہ تعالیٰ اگر میرے پالنے والے مالک نے مجھے ہدایت نہیں دی تو میں ایسے لوگوں میں ہو جاؤں گا جو گمراہ ہو گئے, جنت کے راستے سے ہٹ گئے. انہوں نے ڈکلیئر کیا فلما را شمسا بازغا, اور جب انہوں نے سورج کو دیکھا نکلتے ہوئے, دیکھیے آبزرویشن ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ ٹولز آف سائنس از آبزرویشن, آبزرویشن ایکسپیریمنٹیشن, یہ ٹولز ہیں سائنس کے, ایکسپیریمنٹ کرو. ابراہیم علیہ السلام سے ایکسپیریمنٹ بھی کروائے, بولے یا اللہ آپ کیسا زندہ کریں گے مرنے والوں, مرنے کے بعد تو بولے چار چوڑیاں لو ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرے پہاڑوں پہ ڈال دو, بلاؤ دیکھو کس طریقے سے آ جاتے. ایکسپیریمنٹ کروائے کہ تمہارے بلانے پہ آ گئے تو ہم تو ہر شے ہم سے مانوس ہے, ہم ہر شے کو جمع کر سکتے ہیں. تو یہاں آبزرویشن ایک سائنٹیفک ٹول ہے. بولے کہ دیکھو بلائنڈ فیتھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ پہ, ریزن آؤٹ کرو. پورے قرآن میں دعوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ریزن آؤٹ کر کے جو ہے مانو, بلائنڈ فیتھ نہیں ہے, ہم بول رہے ہیں مان لو مان لو, ویسا نہیں ہے. تو پھر انہوں نے سورج کو دیکھا نکلتے ہوئے چمکدار, خالہ حاضر ربی حاضر اکبر, انہوں نے کہا کہ یہ میرا پالنے والا ہے بالک ہے, یہ تو سب میں بڑا ہے. اب چلتے چلتے اکبر کے معنی سمجھا دیے, سائز میں سب میں بڑا جو ہے اس کو اکبر بولتے ہیں. اسماء الحسنیٰ میں دو الفاظ آئے ہیں اکبر اور عظیم, یہاں سمجھتے چلے ہم اسماء میں کہ اللہ اکبر عظیم میں بھی بولتے. تو اکبر کا مطلب قرآن یہ سمجھا ہے کہ جو سائز میں بڑا ہوتا ہے. کیسا بڑا ہوتا ہے؟ ان اللہ بکل شئ محیطا, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں, کائنات سے بڑے ہیں اگر آپ بڑائی پہ آ جائیں. ان اللہ بکل شئ محیطا, تمام چیزوں کو تمام ایکسپینڈنگ یونیورس کو جو ہے اللہ تعالیٰ گھیرے ہوئے ہیں احاطے میں لیے. اور عظیم, اللہ تعالیٰ عظیم بھی ہے, عظمن ہڈی کو بولتے ہیں. اب جو ورٹبریٹس ہوتے ہیں ہم جیسے ہیں, ہماری پوری طاقت اندر ہڈیوں کی وجہ سے ہے. اب بڑھاپے میں بعض وقت بولتے صاحب آپ کی ہڈیاں بون ڈینسٹی کم ہو گئی, آپ کی ہڈیاں کمزور ہو گئی, آپ ذرا دیکھ سمجھ کے چلنا, اگر ذرا پھسلے تو ہڈی ٹوٹ جائیں گی آپ کی, ہڈیوں میں دم نہیں رہا. تو ہماری پوری طاقت چلنے پھرنے وزن اٹھانے کرنے کی ہڈیوں, انٹرنل گریٹنس ہے. عظیم اندر سے گریٹ, اندر کی طاقت, اکبر باہر سے گریٹ, باہر کی طاقت. تو اللہ اکبر بھی ہے, اللہ تعالیٰ عظیم بھی ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ سورج جو ہے سب میں بڑا ہے, یہی میرا پالنے والا مالک ہو سکتا ہے. فلما افلت خالہ یا قومی انی بری مما تشرکو, جب یہ بھی غروب ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم, میں تم جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے ملاتے ہو اس سے میں بری ہوں. یہاں ایک بات یہ معلوم ہو رہی ہے کہ ان کی قوم چاند سورج ستاروں وغیرہ کی پوجا کرتے ہوں گے, ایک اشارہ یہاں ملتا. تو ابھی ابراہیم علیہ السلام کو دکھوائے, اللہ تعالیٰ دکھوائے کہ دیکھو بھائی کوکب اگر نعوذ باللہ خدا ہوتا تو ڈوبا کیسا, چاند خدا ہوتا تو ڈوبا کیسا, سورج خدا ہوتا تو ڈوبا کیسا. تو ابراہیم علیہ السلام آبزرویشن کے بعد, دیکھیں میں یہ پھینکتا ہوں نیچے گرتا, یہ پھینکتا ہوں نیچے گرتا, یہ پھینکتا ہوں نیچے گرتا, آبزرو کرنے کے بعد میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو چیز میں چھوڑتا ہوں نیچے گرتی ہے, زمین کھینچ رہی ہے, یہ میرا نیٹ ریزلٹ ہے. اب میں لکھ دیتا ہوں, آفٹر پرفارمنگ دیز تھری ایکسپیریمنٹ آئی کم ٹو دا کنکلوژن دیٹ ایوری تھنگ از اٹریکٹڈ بائی دی ارتھ, دیٹ از سائنس. تو ابراہیم علیہ السلام اس کنکلوژن پہ پہنچے کہ تم جن چیزوں کو اللہ کی ذات اور صفات میں ملاتے ہو میں اس سے بری ہوں. اب میرا کیا معاملہ ہے؟ انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. بے شک میں اپنی توجہ اس رخ میں کرتا ہوں جو آسمانوں اور زمین کا پالنے والا ہے, فاطر کے ترجمہ ہم دیکھیں گے, اور میں تمام غلط چیزوں سے الگ ہو کے صحیح چیز اللہ تعالیٰ کی طرف آ گیا ہوں, اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. وما انا من المشرکین, میں یہ چاند سورج ستاروں کو مخلوق کو اٹھا کے خالق کے لیول پہ بٹھانے والوں میں نہیں ہوں. شرک کیا ہے؟ دیکھیے ایک ہی خالق ہے, ایک اللہ ہے, لا الہ الا اللہ. اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے مخلوق ہے, مخلوق میں سے کریشن میں سے کوئی چیز کو اٹھا کے اللہ تعالیٰ کے برابر بٹھا دینا یہ شرک ہے. اس کو برابر سمجھنا یا اس کو شریک کر دینا یہ شرک ہے. تو میں مشرکین میں سے نہیں ہے. اب فاطر کے معنی اگر ہم سمجھیں تو فاطر کے معنی ایک تو ہوتے ہیں شروع کرنے کے, ایک ہوتے پھاڑنے کے. یہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق کو شروع کرنا اللہ تعالیٰ نے کیا, اور یہ آسمان اور زمین ایک جگہ ملے ہوئے تھے, بگ بینگ ہوا, پھاڑا اس کو اللہ تعالیٰ نے, یہ بھی سائنس آ گئی قرآن میں. پھر انہوں نے فطرت بھی عطا کی, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, سورہ روم کی تیسویں آیت میں بات آ گئی. فطرت کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ کسی کو بولتے ہیں بھائی فطرتن بڑا کنجوس آدمی ہے, فطرتن اس کی فطرت میں جھوٹ بولنا ہے, کیا کہیں گے؟ نیچر فنکشن, یعنی مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کو پیدا کرنا اور اس کی فطرت پیدا کر دینا. جیسا سورج کی فطرت ہے کہ اس کو روشنی, اس سے روشنی نکلتی ہے اور گرمی نکلتی ہے, سورج کی فطرت ہے. چاند کی فطرت ہے کہ سورج کی روشنی کو ریفلیکٹ کرتا ہے. کوکب کی جو پلانٹس ہیں ان کی صفت ہے, ان کا فنکشن ہے, ان کی فطرت ہے کہ سورج کی روشنی کو وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں. پھر سورج کی فطرت ہے کہ تمام پلانٹس کو اٹریکٹ کر کے رکھا ہوا ہے. پلانٹس کی فطرت ہے کہ وہ روٹیٹ بھی کر رہے ہیں, ریوالو بھی کر رہے ہیں ساری کائنات میں. پھر ہماری فطرت ہے کہ بغیر پانی پیے, بغیر کھانا کھائے کہ زندہ نہیں رہ سکتے. تو ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اس کی فطرت بھی پیدا کی, دا فنکشن, دا پرپز فار وچ اٹ ہیز بین کریٹڈ, وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا. تو فاطر السماواتی والارض کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر چیز کا فنکشن, کون سی چیز کیا کام کرے گی, اس کی فطرت اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ڈال دی ہے. یہ مائک سے ٹھنڈک نہیں آئے گی, اس کی فطرت میں نہیں ہے. یہ پنکھا روشنی نہیں دے گا, اس کی فطرت میں نہیں ہے, اس کا فنکشن نہیں ہے. تو ہر چیز کو فطرت اللہ تعالیٰ نے پیدا, اللہ تعالیٰ نے فطرت پیدا کی. اب آپ سوچئے کہ جیسا یہ پانی کی فطرت ہے کہ پیاس اگر لگے تو پانی پیاس بجھائے گا. اگر پیاس لگی میں زبردست بریانی بھی کھاؤں تو پیاس نہیں بجھے گی. بولیں گے صاحب آپ 60-70 روپئے پلیٹ لے کے کھا رہے اور یہ معمولی فری مل رہا سو پانی, وہ تو اتنی قیمتی ہے, نہیں ہوگا, اس کی فطرت میں نہیں ہے پیاس بجھانا. تو یہ بات یاد رکھنا ہے کہ نہ صرف اللہ تعالیٰ نے میٹیریل یونیورس پیدا کی ہے بلکہ میٹیریل یونیورس کی ہر چیز کو فطرت عطا کی کہ کون سی چیز کیسا بیہیو کرے گی. یہ جو ہے فاطر السماواتی والارض ہے. وَحَاجَّهُ قَوْمَهُ, اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ان سے حجت شروع کر دی. اب ابراہیم علیہ السلام تو ڈکلیئر کر دیا اپنے ایکسپیریمنٹس کا, ڈکلیئر کر دیا ریزلٹ کہ میں اپنا رخ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے یہ آسمانوں اور زمین کو فطرت عطا کی. فطرت عطا کرنے کے واسطے پہلے پیدا کرنا پڑے گا, پیدا کیا اس کو فطرت عطا کی, اور میں حنیف ہوں, تمام غلط چیزوں کو چھوڑ کے میں اللہ تعالیٰ کی طرف آ گیا ہوں, حنیف کے جو معنی ہوتے ہیں, اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. تو اس پہ ان کی قوم نے ان سے حجت کی, بحث کی, آرگیومنٹ کیا. خالا تحاجونی فی اللہ وقد ہدانی, تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں مجھ سے حجت کرتے ہو, آرگیومنٹ کرتے ہو, جبکہ اس نے مجھے ہدایت دی ہے, راستہ بتا دیا ہے سیدھا. جیسا ایک وقت اپنے والد سے بھی دوسری مقام پہ آئیں گا, ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ علم دیا ہے جو آپ کو نہیں دیا ہے. دیکھیے یہ ضروری نہیں ہے باپ ہونے کی وجہ سے تمام علوم ہوئیں گے. بھائی ایک والد صاحب ڈاکٹر رہے تھے, ان کا بیٹا جو ہے الیکٹریکل انجینئر نکلتا. اب ڈاکٹر صاحب باپ ہیں بول کے بیٹے کو ایڈوائز کر رہے ہیں, نہیں میاں تم یہ فلانی جگہ اتنے وولٹیج پہ ڈالو, اتنے پورا جل کے ستیہ ناش ہو جائے گا, کیونکہ آپ ڈاکٹر ہیں, آپ کا ایکسپیرینس الگ ہے. تو بیٹا ہونے کی حیثیت سے باپ کو بولے کہ میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جب مجھے علم دیا ہے اور ہدایت دی ہے تو تم مجھ سے بحث کیوں کرتے ہو؟ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا. اور تم جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں ملاتے ہو میں اس سے بالکل نہیں ڈرتا سوائے اس کے کہ میرا پالنے والا مالک چاہے. اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا, دیکھیے صاحب اس وقت ہدایت پہ دکھتے ہیں ہم, وہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے, لیکن کل ہدایت سے ہٹا دے سکتا ہے. ایسی کئی مثالیں ملتی ہیں آپ کو, اتنی بڑی داڑھی, نماز کے پابند, پھر اس کے بعد میں کلین شیو, بہترین سوٹان بوٹان مل کے پھر میں بولے رے کیا ہوا بھی, بولے نہیں بھائی یہی بہتر ہے زندگی, بھٹک گئے. کئی لوگوں کی مثالیں ملتی ہیں, اور کئی بھٹکے ہوئے سیدھے راستے پہ آ گئے ان کی بھی مثال ملتی. تو یہاں یہ بات سمجھنا ہے کہ تم جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں ملاتے ہو میں جو ہے ان سے نہیں ڈرتا سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ اگر میرے پالنے والے مالک نے چاہا تو میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام جیسی ذات شخصیت جو ہے بول رہے ہیں کہ میرے بس میں میرا ایمان بھی نہیں ہے, اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ مجھ سے شرک کروائے تو میں کیا بچ سکتا ہوں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ چاہے. وسیع ربی کل شئین علما, میرے پالنے والے مالک کا علم ہر چیز پہ وسط کیا ہوا ہے, ہر چیز پہ پھیلا ہوا ہے, مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کو. ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, باقی سب اس کی مخلوق ہے, اس کی پیدا کی ہوئی کریشن ہے, تو اس کو کریٹر کو اپنے کریشن کا علم نہیں ہوگا. بھئی یہ جو مائکرو فون بنایا ہے اس کو بلا کے پوچھے صاحب اس کا کام کیا ہے, کیا ہے کہ صاحب نہیں معلوم, اس سے بڑا بیوقوف کون ہے یار. بولے گا کہ نہیں صاحب آپ جب بات کرتے ہیں تو یہ تار کے ذریعے آواز ایمپلیفائر میں جاتی ہے, ایمپلیفائر ہو کے اس کو اسپیکر سے دیکھیے آپ کنیکٹڈ ہے اسپیکر پہ آ جاتی. تو کیا ساری کائنات کو بنایا ہے تو اس کو جو ہے ہر چیز کا علم ہے کہ کیسا بنا ہے, اور وہ علم اس نے لکھ دیا ہے ہر چیز کیا کام کرے گی وہ لکھ دیا ہے. جیسا یہ لکھ دیا کہ مائکرو فون ایمپلیفائی کرے گا, پنکھا ہوا دے گا, ٹیوب لائٹ روشنی دے گی, یہ تقدیر ہے. اللہ تعالیٰ کا علم مکمل ہے, پکی طریقے سے لکھ دیا, اس میں کوئی ٹلنے کی بات نہیں. یہ ہے کہ ہم کو نہیں بتایا کہ کیا لکھا ہے. افلا تتذکرون, تو تم اس کے بعد بھی نصیحت حاصل نہیں کر, اس کے بعد بھی تمہارے کو اللہ تعالیٰ ذہن میں نہیں آتا. اتنے سب چیزیں غور کرنے کے بعد, بتانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے, وہ کیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ ما لم ينزل به علیکم سلطانا, اور میں کیوں کر کیسے جو ہے ان چیزوں سے ڈروں جو تم کو تم اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں ملاتے ہو, جبکہ تم اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک کرتے ہو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی سند, کوئی اتھارٹی, کوئی ثبوت اتارا ہی نہیں ہے. کیوں کرتے صاحب آپ, فلانی جگہ جا کے کیوں آپ مانگتے, کہاں لکھا ہوا ہے یہ, قرآن میں ہے, حدیث میں ہے, اس لیے اتھارٹی تو ہے ہی نہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی اتھارٹی ہی نہیں اتاری. تو یہاں یہ بات سمجھنا ہے کہ یہ دوسروں کو بتایا جا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو, لیکن یہ ہم بھی سوچیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں ایسے چیزوں کو کیسا شریک کرتے ہیں جس کے بارے میں قرآن اور حدیث میں کوئی بات ہی نہیں ہے, کہیں ذکر ہی نہیں ہے کہ ایسا کرو بھائی. یہ دوسروں کو دیکھ کے ہم کر لیے, آپ کے پاس ایسا ہے ہمارے پاس بھی ہے, آپ کے پاس ایسا ہے ہمارے پاس بھی ہے, کون سی چیز ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے آپ کے پاس, اس طریقے سے کاپی کریں. جہاں جہاں گئے وہاں اسلام پھیلانے کے بجائے وہاں دوسروں کی چیزیں خود لے کے آ گئے. تو یہ بات یہاں ہمارے ذہنوں میں بٹھایا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا جن کو یہ پکارتے ہیں, جن کی یہ پوجا کرتے ہیں, پرستش کرتے ہیں, ورشپ کرتے ہیں, اس کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے. تو بغیر اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی کے پرستش نہیں کرنا چاہیے کسی کی. فأي الفريقين أحق بالأمن, تو ہم دونوں میں سے کون سا فرقہ, کون سا گروپ ہے جو امن کا مستحق ہے. دیکھیے امن کا مستحق کیا ہے, امن کا اپوزٹ سوچیے آپ, امن کے اپوزٹ سزا ہے, تکلیف میں ہے سب لوگ. تو امن کا مستحق یہ ہے, مطلب یہ ہے کہ کون سا فرقہ ایسا ہے جس کو سزا نہیں ہونا چاہیے, تم ہیں مشرکین یا ہم ہیں جو سے اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں, کون ہے؟ ان کن تم تعلمون, اگر تم علم رکھتے ہو تو پھر بتاؤ ہم میں سے امن کا کون مستحق ہے. پھر جواب دے رہے ہیں کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون, اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور پھر اپنے ایمان پہ ظلم کا لباس نہیں پہنچاتے پہناتے, اپنے ایمان پہ زیادتی کا لباس نہیں پہناتے. دیکھیے ظلم کفر کے لیے بھی آیا, کافروں کے لیے, مشرکین کے بھی لیے آیا, منافقین کے بھی لیے آیا, گناہوں کے لیے بھی, گناہگاروں کے لیے بھی آیا. تو کون لوگ امن کے مستحق ہیں؟ وہ لوگ جو اپنے ایمان پہ کفر شرک نفاق گناہوں کا لباس نہیں, لباس پہنچا پہنانے کا مطلب کیا ہے کہ اندر کچھ ہے اوپر سے لباس ہے. بھائی ایک آدمی کو انگریزی کی دم نہیں آتی, مجھے خود ایک صاحب سے تجربہ ہوا تھا ایسا, سوٹیڈ بوٹیڈ ہے, بہترین سوٹ پہنے ہوئے, ٹائی پہنے ہوئے, میں انگریزی چھاٹ رہا ہوں ان کے ساتھ, کوئی صاحب کونی مار کے بولے نہیں ان کو انگلش نہیں آتی, بزنس مین تھے کوئی. تو اب بھائی اوپر کا لباس ایک ہے, اندر کی کیفیت ایک ہے. تو ایمان اندر, ایمان کو اگر آپ جو ہے یہ تمام غلط چیزوں کا لباس پہنا دیے تو پھر ایسے لوگوں کو علم ہے, یہ یعنی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, یعنی وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے ایمان پہ زیادتی کفر شرک وغیرہ کا لباس نہیں پہچانتے. لباس پہچاننا دکھ کے نہیں آنا, جب ایمان ہے تو ویسی جگہ پہ بھی نہیں جانا. آپ بات سمجھیا, لباس پہنانے کا مطلب دیکھیں, میرا جسم اندر سے نہیں دکھ رہا ہے, جو کھلا ہے وہ دکھ رہا ہے, اندر کا سینہ نہیں دکھ رہا میرا, تو دکھ کے آ رہا ہے وہ اوپر کا شرٹ ہے. تو ایمان جب اندر ہے تو دکھاوے کے لیے بھی نفاق کفر شرک گناہ کے کا لباس نہیں پہچان. ایمان ہے آپ شراب خانے کے سیڑھوں پہ کھڑے ہوئے ہیں, آپ کیا کریں, ایمان کو لباس پہنا دیا گناہ کا. لوگ بول رہے ہیں حضرت یہ پنج وقت کا نمازی صاحب یہ شراب خانے میں جا رہے ہیں, اور ممکن ہے آپ کسی سے ملنے جا رہے ہوں, لیکن آپ کے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس طریقے کا شرک کفر نفاق اور گناہ کا کوئی دکھاوا بھی نہیں ہونا جب اندر سے آپ کو ایمان ہے. ایسے لوگ امن کے مستحق, اولئک لہم الامن وہم مہتدون, اور یہ مہتدون یہ ہدایت حاصل کیے ہوئے ہیں, یعنی ان کو جنت کا راستہ دکھایا گیا اور یہ دیکھ چکے ہیں. تلک حجتنا آتینا ابراہیم علی قومہ, اور یہ حجت تھی, یہ آرگیومنٹ تھا جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے خلاف دیا کہ بھئی دیکھو یہ تمام غروب ہو گئے ہیں, یہ تمام حجت تھی. ترفع درجات من نشا, اور ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کریں. یہ ابراہیم علیہ السلام کا پرسنل اچیومنٹ نہیں تھا یہ سب کرے, ہم جس کے درجات چاہتے ہیں بلند کریں. لیکن سیدھی سی بات ہے, یہاں آج بٹھا کے سنوا رہا ہے, کسی اور کو بٹھاتا سنواتا, آج ہم سمجھ رہے ہیں راہ راست پہ ہے, اللہ نہ کرے گمراہ کر دیتا. نبیوں کا سلیکشن اللہ تعالیٰ کا ہے. دیکھیے بولنے کا ہمارا مطلب یہ سمجھ میں آنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کے درجات بلند کرتا ہے ان کے درجے بلند ہوتے ہیں. نبی ہے, رسول ہے, ان کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے انسانوں میں, ان کے بعد جو چیزیں آئی ہیں ان کو ہم نے چنا ہے, ہم نے کہا ہے یہ ولی اللہ ہے, یہ فلاں ہے فلاں, ہم نے ہمارا چوائس ہے. ان کا آخری لمحہ کیسا تھا ہم کو نہیں معلوم, اینڈ وی آر نو ون ٹو نو اٹ. تو یہاں یہ بات ہے کہ یہ جو درجے بلند ہوتے ہیں جس کے بھی, وہ اللہ تعالیٰ درجے بلند کرتے ہیں, اور جس کے بلند کرتے ہیں وہ انہی کو علم ہے. یہ آپ بول رہے ہیں بول کے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم کو علم ہوا, نہیں تو ہم کو نہیں معلوم تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے درجے آپ بلند کیے تھے. ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہم بٹھا کے بعض کو نیک اور بد بنا دیتے, بعض کو ایک ایسی مقام پہ پہنچا دیتے کہ نعوذ باللہ پیغمبروں کو بھی وہ مقام پہ نہیں بٹھائے. تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے. اللہ تعالیٰ جن کا چاہتا ہے درجے بلند کرتا ہے. انکا ربکم حکیم علیم, بے شک اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے, اللہ تعالیٰ کو وزڈم ہے, دانائی ہے, اس کے بنیاد پہ فیصلے کرتا ہے اور ان کے فیصلوں میں استحکام ہے, فرمنیس ہے, اور پھر وہ علیم ہے, اس کو علم ہے کس کو آگے بڑھانا ہے کس کو نہیں بڑھانا ہے. دیکھیے حدیث ساری ہے, بات تھوڑی سی وہ ہو جاتی ہے کہ قیامت میں جن کا سب میں پہلے حساب ہوگا اس میں ایک شہید لایا جائے, اللہ تعالیٰ اپنے احسانات جتائیں گے, بولیں گے کہ تو نے میرے لیے کیا کیا, تو وہ کہے گا کہ یا اللہ میں تیری راہ میں شہید ہو گیا. یہ بخاری مسلم کی صحیح حدیث, میں تیری راہ میں شہید ہو گیا, تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے, تو شہید اس لیے ہوا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں, اور لوگوں نے تجھے دنیا میں بہادر کہہ دیا ہے, تیرا اجر دنیا میں مل گیا ہے, اس کو منہ کے بل گھسیٹو اور دوزخ میں ڈالو. یہی معاملہ عالم کا ہوگا, یہی معاملہ حافظ قرآن کا ہوگا, یہی معاملہ سخی کا ہوگا جو چیریٹیبل لوگ ہیں, جو لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتے تھے. ہم کو کیا معلوم آخری موقع کس کا کیسا تھا, ایمان پہ انتقال ہوا یا کفر پہ انتقال ہوا, کس کی طبیعت میں. دیکھیں علماء میں بھی انا ہوتی ہے, میں بول رہا ہوں آپ کس سے گھس لے رہے ہیں, یہ سنی ہوئی کیفیت ہے. میرا خود کوئی عالم صاحب سے ملاقات ہوئی تھی تو میں اپنا کاروبار سمجھا کے بولا کہ کبھی ایسی ضرورت پڑتی ہے عربی کے بعض الفاظ کا, اگر کبھی ایسا ہوا تو میں آپ سے انشاءاللہ مدد لینے کی کوشش کروں گا. तो वो यूं घूरे और घूर के बोले के ठीक है। उसके बाद मैंने उनके पास नहीं गया, क्योंकि आलिम में फकर नहीं होता। आलिम तो समझ जाता कि ये इल्म आपका अता किया हुआ है, मेरे में क्या है। तो ये जो अल्लाह ताला अलीम है, उनको मालूम है किसको, तो फिर अब ये दर्जात बुलंद करने का कैसा दर्जात बुलंद किया कि उनकी प्रोजनी में जो है नबुवत आई, उसके बाद में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अलावा किसी और खानदान में नबुवत नहीं है। उसके बाद जो नबी आए, ईसा अलैहिस्सलाम से सिलसिला चला, इस्माइल अलैहिस्सलाम से सिलसिला चला, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए इस्माइली सिलसिले में, और फिर ईसा अलैहिस्सलाम के सिलसिले में याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, पूरे अंबिया आए ईसा अलैहिस्सलाम का। ये जो है दर्जात बुलंद अल्लाह ताला ने किया। वहबना लहू, अब यहां जो है 18 नबियों का जिक्र आया है, इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं है कि कौन पहले आया कौन बाद में आया, ये सिर्फ आपको सूरह आराफ में इंशाल्लाह मिलेगा, नेक्स्ट सूरत में मिलेगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यहां जो है हिस्ट्री में कोई पहले आया कोई बाद में आया, लेकिन जिक्र ऐसा आ रहा है। वह वहबना लहू, वहबना मतलब यह है कि डिजर्व करे तो देना, नहीं डिजर्व करे तो देना, मांगे तो देना, नहीं मांगे तो देना। वहाब कौन होता है भाई, हमको कई चीजें बगैर मांगे के दे रहा है, बहुत सी ऐसी चीजें। हर लम्हा तो नहीं बोल रहे या अल्लाह मेरे दिल को बराबर बीट रख, बराबर मेरे नफ्स को बराबर चला, मेरा डाइजेशन बराबर ठीक रख, नहीं मांग रहे मगर दे रहा है, नहीं मांगने पे भी देता, डिजर्व नहीं करते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में औलाद दी, मांगने पे भी दी, नहीं मांगने पे भी दी। ज़करिया अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में औलाद दी। तो वहाब कौन होता है, जो देता है, मांगने पे भी देता है, नहीं मांगने पे भी देता है, डिजर्विंग को भी देता है, अनडिजर्विंग को भी देता है। तो हमने इनको इसाक दिया, अनडिजर्विंग थे वो, उम्र नहीं थी औलाद पैदा होने की, इसाक थी उसमें। वहबना लहू इसाका व याकूबा कुल्लन हदैना, और हमने हर एक को जन्नत का रास्ता बताया, रास्ता हिदायत दी। व नूहन हदैना मिन खबलू, और फिर नूह अलैहिस्सलाम को इनसे पहले जो हिदायत दी, जन्नत का रास्ता बताया। वह मिन ज़ुर्रियती, और फिर इनकी औलाद में से, यानी नूह अलैहिस्सलाम की भी औलाद होती है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की भी औलाद हो सकती है। ज़ुर्रियती ही दाऊदा व सुलेमाना व अय्यूबा व यूसुफा व मूसा व हारूना व कज़ालिका नज़्ज़िल मोहसिनीन, हिदायत के बाद हम इस तरीके से हम मोहसिनीन को अजर देते हैं। ये मोहसिनीन कौन होते हैं, ये परफेक्शनिस्ट होते हैं जो अपने आमाल में हुस्न पैदा करते हैं। इससे पहले बात आई थी कि भाई ये खंबे को अगर ये सीमेंट का प्लास्टर नहीं भी होता, इस पर ये पेंट नहीं भी होता, तो ये मस्जिद की बिल्डिंग ठहरी भी रहती थी। लेकिन मस्जिद कमेटी वालों ने सोचा कि भाई इस पर प्लास्टर डाल के इसको पेंट करो अच्छी तरीके से ताकि खूबसूरती आ जाए। ये हुस्न है, आप चार रकात फर्ज पढ़ लेते आपका तकाजा पूरा हो जाता, लेकिन आपने पहले चार रकात सुन्नत पढ़ी, फिर दो रकात सुन्नत पढ़े, फिर दो रकात नफिल पढ़े, तो आप अपनी जोहर की नमाज में आपने हुस्न पैदा कर दिया। देखिए एक चीज है कि चार रकात नमाज फर्ज भी अल्लाह से डर के पढ़ लेते तकवे की नमाज होती, वो खौफ एक्सटेंड हुआ तो उसमें खूबसूरती पैदा हो गई। तो ये मोहसिनीन थे, परफेक्शनिस्ट थे जो नबी थे। वह ज़करिया व यहया व ईसा व इलियासा कुल्लु मिनस सालिहीन, ये तमाम जो है सालिहीन में से थे। देखिए सलाह का लफ्ज अमिलुस सालिहात क्योंकि आता है, इसको समझिए कि सलाह का ऑपोजिट फसाद है। फसाद का मतलब डिसऑर्डर, सलाह का मतलब ऑर्डर। अभी हम नमाज पढ़े पूरे एक रो में दो रोज में आ गए, ये क्या है, इस्लाह सेटराइट ऑर्डर था। अब हम बैठे हुए इधर उधर, कोई ऑर्डर नहीं है, ये फसाद है। फसाद का मतलब डिसऑर्डर, इस्लाह का मतलब ऑर्डर, कोई चीज। अब फिर अगर हम बोले भाई असर तक बैठे हुए हैं, असर की नमाज हुई, फिर इस्लाह हो गई, तमाम जो है सफों में खड़े रह गए, जितने भी सफे बन सकती हैं सफों में खड़े रह गए। तो ये लोग इसमें से सालेहीन में से थे, यानी गलत चीजों को सही करते थे, इस्लाह करते थे। दे यूज टू सेट राइट नेक, अब आम तौर पे बोलते हैं कि नेकी, नेकुकार थे, नेकी करते थे। व इस्माइला व यसा व यूनुसा व लूता कुल्लन फजलना अलल आलमीन, और इन हम तमाम इन तमाम पैगंबरों को तमाम आलमीन पे फजीलत दी थी। तो मालूम हुआ कि इन नबियों में अल्लाह ताला ने इनको हिदायत दी थी, जन्नत का रास्ता बता दिया था, और ये मोहसिन थे, अपने अमल ईमान और अमल में हुसन पैदा करने वाले थे, और ये सालेहीन थे, सेटराइट करते थे, मामलों को बिगड़ने नहीं देते थे, और फिर इन पे फजीलत थी। देवे प्रिफर्ड ओवर अदर्स, दूसरों पे अल्लाह ताला ने इनको फजीलत दी। जब नबी बनाया तो उस जमाने में कई लोग थे, किसी को भी बना सकता था। भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में काफिरों का मुशरिकों का यही एतराज था कि फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी क्यों बनाया? क्या मक्के और ताइफ में कोई बड़े बड़े दूसरे लोग नहीं थे जिनको नबी बनाना
था? Who are you?
ये अल्लाह ताला का चॉइस है, आप कौन होते हैं, किस पे नाजिल करें, आप कौन होते हैं बोलने वाले? तो ये फजीलत भी दूसरों पे प्रेफर किया है, अंबिया अलैहिस्सलाम को सिरातुल मुस्तकीम की तरफ रास्ता दिखाया, यानी इन नबियों के वालिदैन में भी, उनके भाइयों में भी, उनकी औलाद में भी हमने लोगों को चुना और उनको सिरातुल मुस्तकीम का रास्ता दिखाया। अब सिरातुल मुस्तकीम क्या हो? एह दिन सिरातुल मुस्तकीम, दुआ तो मांग ली अभी हम, 12 वक्त मांगे, एह दिन सिरातुल मुस्तकीम 12 रकातों में 12 वक्त मांगे। सिरातुल मुस्तकीम क्या है? सिरात का मतलब रास्ता, मुस्तकीम का मतलब सीधा, सीधा रास्ता। अब यूक्लिडियन ज्योमेट्री जो हम पढ़ते आमतौर पर, उसमें हम ये पढ़ते द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज ए स्ट्रेट लाइन। ए स्ट्रेट लाइन इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो नुकतों में सब में छोटा जो रास्ता होता है उसको सीधा बोलते हैं आप। अबे अब ये दो पॉइंट्स हैं यहाँ, मैं ऐसा भी मिला सकता हूँ दोनों पॉइंट्स को, लंबा हो गया रास्ता, ऐसा भी मिला सकता हूँ सीधा। तो मतलब ये शॉर्टकट टू जन्नत, इधर उधर घूम फिर के आने की जरूरत नहीं है, कुरान हदीस पे चलो, सीधा शॉर्टकट टू जन्नत है। तो इनको हमने शॉर्टकट टू जन्नत बताया था। अब ये है कि जो है, अब ये बात याद रखना है कि हर रास्ता कहीं ना कहीं जाता। आप बाहर निकले, पूछे साहब ये रास्ता कहां जाता, कोई साहब बोले कहीं भी नहीं जाता, तो बेवकूफ बोलेंगे आप, भाई हर रास्ता कहीं ना कहीं जाता। तो सिरातुल मुस्तकीम भी एक रास्ता है, वो कहां जाता, वो जन्नत को जाता हो। इस सिरात ने बाजाबता डायग्राम्स उतार के बताए, देखो ये सिरातुल मुस्तकीम है, सीधा रास्ता है, और ये दूसरे रास्ते हैं, हर रास्ते पे एक शैतान बैठा हुआ है, बुला रहा तुम्हारे को इधर आओ, इधर आओ, जाओ, सीधा निकल जाओ। कई ऐसी चीजें जो है समझाए। तो अब यहां ये जन्नत का रास्ता है, जालिका हुदल्लाह यहदी बिही मन यशाउ मिन इबादिही, ये जो जन्नत का रास्ता है, जो सिरातुल मुस्तकीम है, ये अल्लाह ताला की हिदायत का, अल्लाह ताला का बताया हुआ रास्ता है, जो अल्लाह ताला अपने बंदों में से जिसको चाहते हैं दिखा देते हैं, अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं दिखा देते हैं। अब यहां समझिए, हम सबको दिखाए अल्लाह ताला, क्योंकि हमारे घरों में कुरान है, हम बोल ही नहीं सकते, हिदायत का सही मफहूम अगर समझे आप, हम बोल ही नहीं सकते अल्लाह आप हिदायत नहीं दिए, बल्कि हम हिदायत पे नहीं। अरे हिदायत तो हमारे घरों में है, हमारे माँ बाप की शादी में कुरान आया, और नाना नानी दादा दादी की शादी में कुरान आया, हिदायत तो घर में चले आ रही, मुंतकिल हो रही। अब ये और बात है, आप बोले देखे वो नानी जान की शादी में दिए, सो है कैसा वो जमाने में अतलस बनता था, देखो अब तक नहीं फटा, बोले खोले नहीं तो फटेगा कब, जैसे कि वैसा कुरान रखा हुआ है, लोगों को बता रहे हैं देखिए 300 साल पुराना कुरान है। नहीं 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 पलटाइए मत, फट जाएगा, पेट फट जाएगा, तो कुरान इस वास्ते भेजे। तो अब ये नहीं समझना कि हम लोग हिदायत याफ्ता नहीं है, हम लोग हिदायत याफ्ता, वरना यहां बैठते ही नहीं थे हम। ये बहुत बड़ा अल्लाह ताला का करम है, ये सर्टिफिकेट है, हम साहेब हिदायत हैं, जब ही तो यहां बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला ने जन्नत का रास्ता बताया जब ही तो यहां बैठे हुए हैं, नहीं तो यहां नहीं बैठते थे हम। अल्लाह का कलाम सुनने के लिए, कि जन्नत का रास्ते के डिटेल सुनने के लिए हम नहीं बैठते थे। तो ये हम लोगों को ये समझना गलत है कि हम हिदायत पे नहीं है। हाँ, हमसे हटके जो लोग हैं वो हिदायत पे नहीं है, जो कुरान और हदीस को फॉलो नहीं करते। अब आपका काम क्या है? आप कुरान और हदीस फॉलो करना, पढ़ना, पढ़ के उनको भी जो है रास्ते पे लाने की कोशिश करना। ये सूरह आल इमरान की 110वीं आयत आई है कि जिसमें आपके बारे में ड्यूटी आ गई कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के, इंसानों के लिए निकाली गई है, तुम लोगों को नेकी की तरफ बुलाते हो, बुराई से रोकते हो। तो जालिका हुदल्लाह यहदी बिही मन यशाउ मिन इबादिही वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यामलून, और अगर ये शिर्क करते तो ये जो कुछ अमल किए हैं वो बेकार हो जाता, यानी फ्रूटलेस हो जाता, उसका कोई नतीजा नहीं मिलता, कोई अजर नहीं मिलता इनका अगर ये शिर्क करे तो। भाई ये जहरीली चीज है। एक साहब को शुगर आ गई, वो डॉक्टर साहब से पूछे कि साहब क्या क्या चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि वो कुछ हो गई गड़बड़ तो जो है खत्म हो जाऊंगा मैं, जिंदगी की पड़ी हुई है। अब उन्होंने बोले आप ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, अब आप मीठा छोड़ दिए, चाय में शक्कर छोड़ दिए, तमाम चीजें जो है छोड़ के बैठे। तो इस तरीके से मालूम हुआ कि वह लो अशरकू हबीता उन्होंने मा कानू यामलून, भाई आपकी जिंदगी तो चल रही है, आप जरी भी शक्कर खाएंगे तो फिर आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, तो आप शक्कर से परहेज करेंगे। तो शिर्क ईमान को ऐसे खराब करता है जैसा شوگر ڈائبیٹک پیشنٹ کی صحت خراب کرتی ہے, اس طریقے سے شرک جو ہے انسان کے ایمان کو خراب کرتا ہے. تو اب شرک پہچاننا, شرک کیا ہے؟ چھوٹی سی بات ہے کہ مخلوق میں سے, کریشن میں سے کسی کو اٹھا کے اللہ تعالیٰ کے مقام پہ, کریٹر کے لیول پہ بٹھانا یا سمجھنا, یہ رکھنا ان سے بھی ہوتا نہیں میاں. وہ باس کو ٹھیک رکھے تو اس سے ملتا پروموشن, نہیں ملتا باس سے پروموشن. کلب کے ممبر بنے تو جو ہے کافی لوگوں کو انفلوئنس کر سکتے, نہیں ہوتا ایسا, آپ سمجھنا ویسا ہوتا. اللہ پہ بھروسہ رکھنا, کسی اور چیز کو نہیں ملانا, ورنہ اعمال بیکار ہو جائیں گے. اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ, یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب بھی دی, یعنی قانون, کتاب کا مطلب قانون ہے, توریت انجیل وغیرہ تمام, کتاب بھی دی, والحکم, اور اس پہ اس کے یہ قانون کے بنیاد پہ فیصلہ کرنا, حکم. سورہ احزاب کی 36 آیت غالب ہے جس میں یہ کہا گیا ہے ازواج مطہرات سے کہ اس چیز کی پیروی کرو, وہ علم اور حکمت جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہے. تو اس سے علماء نے کہا کہ علم تو قرآن کا علم ہے, کتاب قرآن ہے, اور حکمت قرآن پہ عمل کرنے کے طریقے کو حکمت کہا, کیونکہ اس سے بہتر حکمت نہیں ہے. اینسٹائن کی جو حکمت ہے اس کو جنت میں نہیں لے جائے گی, وہ حکمت الگ ہے, وہ انٹیلیجنس الگ ہے. سب میں زبردست حکمت, سب میں بڑی حکمت یہ ہے کہ قرآن سے ویسے ہی عمل کرنا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, کہ یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب دی تھی, قانون دیا تھا, پھر وہ قانون پہ عمل کرنے کا طریقہ, حکم فیصلہ کرنے کا دیا تھا, پھر نبوت دی تھی, تمام نبیوں کو نبوت دی تھی, ہم نے اپنے طرف سے ان کو نبی بنایا تھا. نبی کون ہوتا ہے؟ نبا, خبر دینے والا. رسول کون ہوتا ہے؟ جو کچھ دے کے بھیجا جانے والا. تو رسول بھی خبر دے کے بھیجا جاتا ہے, نبی بھی خبر لے کے آتا ہے, دو الفاظ ہیں. اور پھر اس کے بعد میں فَإِن يَكْفِرُوا بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ. اگر یہ آپ کی قوم آپ کے نبوت کا انکار کرتی ہے, یہ مکے کے مشرک اور کافر جو ہیں, یہ اگر انکار کرتے ہیں تو پھر ہم نے اس کو, اس کا ذمہ دار ایک ایسی قوم کو بنایا ہے جو اس کا انکار نہیں کرے گی. یہ کون سی قوم تھی؟ یہ صحابہ کی قوم تھی اور مدینے کے انصار تھے جو ایمان لانے والے تھے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے, صحابہ تھے, اور مدینہ منورہ کے جو ایمان لانے والے تھے انصار, ان کو یہ ایسی قوم کو ہم ذمہ دار بنایا ہم نے ذمہ دار بنایا ہے جو اس کا انکار نہیں کرے گی. یہ مان لیں گے, اپنی جان پہ کھیل جائیں گے, اپنے گھر دار چھوڑ کے نکل جائیں گے اللہ کی راہ. ہم نے ایسوں کو ذمہ دار بنایا ہے. اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہم ھمقتدی, تو یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا راستہ بتایا ہے. تو ان کی ہدایت کے مطابق یہ تم کو جنت کا راستہ جیسا بتائیں, اس کی اقتداء کرو, اس کی پیروی کرو. کیا ہوگا؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو, صحابہ کی پیروی کرو, ان انبیاء کی پیروی کرو جن کو یہ جنت کا راستہ بتایا گیا. شریعت تو شریعت محمدی پہ عمل کرنا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہیں, ان کی شریعت پہ عمل کرنا ہے. تو یہ جو ایمان کے جو دعوے دار تھے اور پھر ایمان کو جو لوگوں میں انہوں نے عام کیا ہے, یہ ہمارے لیے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی بات آ رہی ہے. تو بھی ہدا ہوں ہم اقتدو, اقتدا کرو, ان کی جو ہے پیروی کرو. قل لا اسألکم علیہ اجرا, آپ کہہ دیجئے کہ میں اس نبوت کی بات کو پہنچانے کے لیے کوئی تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگ رہا ہوں. ہم تو مزدوری مانگ رہے ہیں, اللہ میاں جنت دے دیجئے. مزدوری مانگنا ہے, دیکھیے ایک تو ایک ہوتا ہے, بعض مقررین ہوتے گھنٹے کے اتنے چارج کرتے. میں سنا کہ مذہب میں بھی ایسے بات آتا ہے, باتیں آئی ہیں, بعض سپیکرز ہیں جن کو پیسہ دینا پڑتا. آپ بڑے بڑے سپیکرز کو بلائیں گے تو ان کو بڑی ہوٹل میں ٹھہرانا پڑتا, ان کو جو ہے پیسے دینا پڑتا ہے, ایک ایک گھنٹے کا اتنا چارج کرتے ہیں, اس طریقے کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بولنے لگوایا جا رہا ہے کہ میں جو قرآن تمہارے پہنچانے پہ لگا دیا گیا ہوں, اس سے میں کوئی اجر نہیں مانگ رہا ہوں, کوئی مزدوری نہیں مانگ رہا ہوں, تو کیوں بھاگ رہے ہیں تم؟ چلو بھائی مزدوری مانگ رہے, بوجھ پڑ گیا ہے ہمارے پہ, ہر وقت جو ہے مزدوری مانگتے رہتے, ایسی بھی کوئی بات نہیں, میں مزدوری نہیں مانگ رہا ہوں. ان ہوا الا ذکر للعالمین, یہ کچھ نہیں ہے قرآن, یہ سارے عالمین لوگوں کے لیے ذکر ہے, یاد دہانی ہے. کائے کی یاد دہانی ہے؟ کہ اس پہ عمل کرو گے تو جنت میں جاؤ گے, اس پہ عمل نہیں کرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے. یہ بار بار یاد دلانا ہے. دیکھیے اب ہم نماز کو 5 آ گئے, 5 اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے آئے نا, اللہ تعالیٰ یاد آئے. اگر نماز نہیں پڑھنے والوں سے پوچھے تھے, میں پرسوں کسی سے بات ہو رہی تھی تو ایسی بات آئی کہ بھائی اللہ, دیکھیے ہمارا ایک بڑی خاص بات ہے, کوئی پریشانی اللہ نہ کرے آ جائے تو ہم اللہ کو پکارتے ہیں, یا اللہ بس آپ رحم کریے مالک ہے. وہ جو اللہ کو نہیں مانتا کس کو پکارتا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے بچائے رکھے ہم سب کو, ہمارے متعلقین کو, جو اللہ کو مانتا ہی نہیں کس کو پکارتا ہوگا وہ. ارے کم از کم ہم کو کوئی پکارنے کے لیے تو ہے, تشفی تو ہوتی ہے, نماز پڑھنے کے بعد سکون تو ہوتا ہے کہ مانگ تو لیا ہے آپ سے. تو یہاں یہ بات سمجھنا کہ یہ سارے عالمین کی یاد دہانی کے لیے وہ ماں قدر اللہ حق قدری اذا قالوا ما انزل الله على بشر من شيء, انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ویسی قدر نہیں کی جیسے کہ اس کی قدر کرنا چاہیے تھا, جبکہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان پہ کوئی چیز نازل نہیں کرتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں, انسان پہ کوئی چیز نازل نہیں کرتا, انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی جیسے قدر کرنا چاہیے تھا. تو کس لیے؟ قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ نورا وہدی للناس, ان سے پوچھئے کہ وہ کتاب جس کو موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے کس نے نازل کی جس میں نور تھا اور انسانوں کے لیے ہدایت کی, جنت کا راستہ بتایا گیا. تو اگر قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کیا تو پھر توریت کس نے نازل کی؟ زبور کس نے نازل کی؟ انجیل کس نے نازل کی؟ آپ بغیر انویسٹیگیشن کے بول دیے کہ اللہ تعالیٰ انسان پہ کوئی کتاب نازل نہیں کرتا. جیسا بھائی آج ہم کانفیڈنس سے بول سکتے ہیں کہ بھائی دیکھیں یہ وحی کا سلسلہ, نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے, آج اب کوئی نبی نہیں بن سکتا, ایک اتھارٹی پہ بول سکتے ہیں, کیونکہ سورہ احزاب کی 33 چیپٹر کی 48 سورت میں آ گئی کہ آپ خاتم النبیین ہیں. ہمارے پاس اتھارٹی ہے قرآن کی, اس پہ بول سکتے ہیں کہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے, وہ بھی شریعت قائم کرنے نہیں آئیں گے, رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ آئیں گے وہ. تو یہاں تو پھر اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن نازل نہیں ہو سکتا ہے تو پھر توریت کیسے نازل ہوئی؟ کس نے نازل کی موسیٰ علیہ السلام پہ, جس کو جو ہے جو جس میں نور تھا, روشنی تھی, جس میں راستہ دکھاتی تھی, ہدایت تھی انسانوں کے لیے. تجعلونہ خراطیسا, اور ان کو تم نے اوراق بنا رکھے ہیں, ایسا لکھ کے کتاب بنا لی ہے تم نے. تبدونہا وتخفون تخفون کثیرا, اور اس میں سے بعض چیزیں تو تم ظاہر کرتے ہیں اور بہت سی چیزوں کو چھپاتے ہو, اپنے مطلب کی جو چیزیں ظاہر کر دیتے. اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی خبر آئی ہے توریت میں, انجیل میں, زبور میں, اپنیشاد میں. ڈاکٹر حمید الرحمان حمید اللہ, اللہ مغفرت کرے, حیدرآبادی کے تھے, ان کی کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پورے حوالے دیے ہیں, اپنیشاد کے بھی حوالے دیے ہیں. ہر الہامی کتاب میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی. تو پھر یہ جو ہے تم بعض چیزیں تو جو تمہاری مطلب کی ہے ظاہر کر دیتے ہو, اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوں گے, آخری نبی بن کے آئیں گے, اس چیز کو تم چھپاتے ہو, قرآن کے حقیقت ہونے کو چھپاتے ہو. وہ علم تم معلوم تعلم, اور اسی توریت کے ذریعے تم کو وہ باتیں سکھائی گئی جس کو تم جانتے نہیں تھے. انتم ول اباؤکم, تم اور تمہارے والدین, تمہارے جو باپ دادا تھے وہ جانتے ہی نہیں تھے, تو توریت کے ذریعے تم کو سکھائی گئی. اور توریت اللہ تعالیٰ نے نازل کی موسیٰ علیہ السلام پہ, موسیٰ علیہ السلام انسان تھے, انسان پہ جب اللہ تعالیٰ توریت نازل کر سکتا ہے تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کیوں نہیں نازل کرے؟ اسی نے اللہ تعالیٰ ہی نے نازل کیا ہے. قل اللہ, کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا ہے. ثم ذرہم فی غوثہم یلعبون, تو پھر ان کو ان کی بیکار باتوں میں کھیل تماشے میں چھوڑ دیجیے. یہ سیریس ہے ہی نہیں, سیریس رہنے والوں کا مزاج الگ ہی ہوتا ہے. ایک مذاق اڑا رہے ہیں, یہ نبوت کا مذاق اڑا رہے ہیں, قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں, ان کو جو ہے چھوڑ دیجیے ان کے کھیل. وہ ہذا کتاب انزلناہ مبارک, اور یہ کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے, یہ مبارک ہے. مبارک کے معنی سمجھنا بہت ضروری ہے. ہر ایک کو بولتے ارے میاں پاس ہو گئے مبارک, انہیں پلٹ کے پوچھا انکل مبارک کے معنی, بولے تو کیا ہے کہ میرے کو نہیں, کنگریچولیشنس کا نام نہیں, کنگریچولیشنس نہیں ہوتے. مبارک بڑا زبردست لفظ ہے, برکت ہے. برکت کے معنوں میں بات جو آئی ہے, دیکھیے اس کو قرآن کے الفاظ سے سمجھیے, مائم مبارک. قرآن میں دو الفاظ آئے ہیں, مائم مبارک یعنی مبارک پانی. پانی کیا کرتا, ایک بینج ہوتا, جب پانی وہ بینج پہ پڑتا تو اس سے جھاڑ اگتا, اور جھاڑ میں کئی بینج لگتے, برکت ہوتی اس میں, انکریز ان پروفیٹیبل, انکریز ان گڈ تھنگس, اچھی چیزوں میں بڑھوتری ہوتی, نشو نما ہوتا, ڈیولپمنٹ ہوتا, اس میں استحکام رہتا, فرمنس رہتا. تو یہ قرآن ہے, وہذا کتاب انزلناہ مبارک, اور یہ قرآن ہے, یہ کتاب ہے, یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے, یہ مبارک ہے, بابرکت ہے. پہلی برکت تو کیا ہے, ایک ایک حرف پہ دس دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں. علی اسلام میم 30 نیکیاں لکھ دی گئی, حدیث ہے. پھر جب آپ قرآن عمل کی نیت سے پڑھتے ہیں تو نیت کا اجر انشاءاللہ مل جائے گا, اور پھر عمل کی نیت سے پڑھ کے جب آپ عمل کرتے ہیں تو پھر انشاءاللہ عمل کا, یعنی 10 سے لے کے 700 تک, اور بعض جگہ آیا بھی غیر حساب, کوئی حساب ہی نہیں, ہم حساب ہی نہیں کر سکتے, ایسا آ جائے گا. تو یہ ہے مبارک, یہ قرآن جو ہے مبارک کتاب ہے, مصدق الذی بین یدیہ, اس سے پہلے جو کتابیں آئی ہیں اس کی تصدیق کرتی ہے, یہ نہیں بولتی کہ تورات انجیل زبور اللہ تعالیٰ کی کتابیں نہیں تھیں, اس سے تصدیق کرتی ہے کہ اس سے پہلے یہ کتابیں تھیں, سرٹیفائی کرتی کہ یہ تھیں. ولی نذر ام القرا ومن حولھا, اور تاکہ ام القرا یعنی یہ سٹیز, مدر آف سٹیز, یہ گاؤں کی, یہ شہروں کی ماں یعنی مکہ معظمہ کو اور اس کے اطراف کے لوگوں کو آپ لی تنذر, چوکن نہ کریں, وان کریں. قرآن کے نازل کرنے کا مطلب, مقصد کیا ہے کہ مکہ معظمہ کے لوگوں کو اور اس کے اطراف کے جو لوگ ہیں ان کو وان کریں. آپ گھر جا کے ورلڈ میپ اگر بچوں کے پاس ہے تو نکال کے دیکھیے, مکہ معظمہ پہ آپ انگلی رکھیے اور دیکھیے کہ اگر آپ سرکلز اتارتے گئے تو ساری دنیا کا سینٹر معلوم ہوتا ہو, نارتھ امریکہ ادھر, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ ادھر جو ہے, فار ایسٹ کا, پھر ادھر جو ہے ساؤتھ افریقہ کا کوسٹ, ساؤتھ امریکہ, آپ اتار کے چلے جائیے, ایک عجیب جو ہے سینٹر میں ہے. تو ام القرا کا ایک اور ایک بات آئی ہے کہ مکہ معظمہ کی وہ زمین تھی جہاں سے زمین کا فارمیشن شروع ہوا, ایک بات یہ بھی آئی ہے کہ بھئی یہ زمین گرم تھی, اس پہ قدم نہیں رکھ سکتے تھے, تو زمین جو زمین کی شکل لی تو وہ جو ہے مکہ معظمہ کی زمین تھی. اور پھر اس کا ایک جیولوجیکل ثبوت یہ ملتا آپ کو کہ ڈیزرٹ جو ہے اولڈسٹ لینڈز ہوتے ہیں, اور عربستان کا پورا ریگستان ہے ڈیزرٹ ہے, ڈسنٹیگریٹ ہو جاتا ہوں دوسرے اتنے جلدی جو ہے ڈسنٹیگریٹڈ یعنی برسوں کا. تو جیسا روایتوں میں بھی بات آئی ہے, مجھے حوالے کچھ یاد نہیں ہے, غالباً تفسیر ابن کثیر میں بھی بات آئی ہے یہ کہ یہ سب میں پہلی زمین بنی تھی, مکہ معظمہ کی زمین بنی تھی, اور سب میں پہلا گھر جو انسانوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ معظمہ کا ہے, کعبہ جو ہے سب میں پہلی عبادت گاہ دنیا میں جو بنائی گئی ہے. بعض روایتوں میں آدم علیہ السلام کی بات آتی ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسی کو ریبلڈ کیا, اس کے جو فاؤنڈیشن تھا اسی کو ریبلڈ کرا. تو یہاں اب یہ بات ہے کہ یہ مرکز ہے, کعبہ جو ہے جیوگرافیکلی بھی یہ مرکز ہے, سینٹر آف دی ارتھ ہے, یہاں سے بات شروع کیجئے اور چاروں طرف پھیلائیے. تو ہوا وہی, مکے میں بات گئی, مدینے میں گئی, سارے عربستان میں گئی, افریقہ میں گئی, یورپ میں گئی, آسٹریلیا میں گئی, اس وقت شاید ہی دنیا کا کوئی حصہ ہوگا جہاں کوئی مسلمان نہیں, شاید ہی کوئی حصہ ہوگا جہاں مسلمان نہیں. تو اس وجہ سے ہم نے قرآن نازل کیا ہے کہ آپ لوگوں کو تمام جو ہے چوکنا کر دیں. والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ وہم علی صلاتہم یحافظون, اور جو آخرت پہ ایمان لاتے ہیں وہ اس پہ ایمان لاتے ہیں, جو مرنے کے بعد جی اٹھنے پہ ایمان لاتے ہیں وہ جو ہے اس قرآن پہ ایمان لاتے ہیں, اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. دیکھیں نمازوں کی حفاظت یعنی ثبوت, ایمان کا ثبوت نماز ہے. اب کوئی صاحب بولے نہیں آپ نہیں پڑھتا بھائی میں نماز, مگر آپ کو نہیں معلوم میرا جو ایمان ہے آپ کا کچھ بھی نہیں ہوئیں گا, نہیں ہوتا بھائی. ایمان کا ثبوت نماز ہے, عمل ہے, بغیر عمل کے ثبوت کے ایمان کی کوئی ویلیو نہیں. آپ خالی بس بول لے رہے ہیں, بولنے کیا کرنے کا ہے. تو بولے کہ یہ اس پہ وہی ایمان آخرت پہ جو ایمان لاتے ہیں, قرآن پہ ایمان لاتے ہیں, اور یہ قرآن پہ ایمان لانے والے جو وہ ہیں جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. حفاظت میں دو معنی آتے ہیں, ایک تو پروٹیکشن کے معنی آتے ہیں بچانے, ایک معنی مانیٹر کرنے کے آتے ہیں, نگرانی کرنا کہ دیکھو یہ چیز ایسا, ایک سپروائزر ہے بولا نہیں نہیں یہ عید یہاں لگاؤ, یہ ویسا ادھر سے وائر کھینچو, یہ نگرانی ہے, مانیٹر کرنا. کیونکہ آیت الکرسی میں ولا یعودہ حفظہما میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات آئی کہ مانیٹر کرنا آسمانوں اور زمین کا ان کو نہیں تھکاتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حفاظت کا کیا سوال رہتا, کون سا فورس ہے جس کو اللہ تعالیٰ محفوظ رہنے کی کوشش کریں گے, کوئی فورس ہی نہیں ہے ان کے خلاف, بالکل کوئی فورس نہیں ہے. ہمارے خلاف فورس ہے, شیطان اللہ تعالیٰ کے خلاف فورس نہیں ہے, شیطان بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. پھر ایک جگہ آیا کہ جو لوگ ہماری یاد سے غفلت کرتے ہیں ہم خود ان پہ ایک شیطان نافذ کر دیتے ہیں, پورا کنٹرول ہے, اجازت دیے ہیں اس کو. تو اب یہاں نمازوں کی جو حفاظت مانیٹر کرتے ہیں کہ وقت سے ہو رہی نہیں ہو رہی, کیسی ہو رہی, اور پھر جماعت سے ہو رہی نہیں ہو رہی, اس کے معنی معلوم ہے یا نہیں. ومن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا, اور اس سے بڑا ظالم, اس سے زیادتی کرنے والا کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ افترا فیبریکیٹ کرتا ہے. اوخالا اوہیا الیہ ولم یوہا الیہ شیئن, اور کہتا ہے کہ مجھ پہ وحی ہو رہی ہے حالانکہ اس پہ کوئی وحی نازل نہیں ہوتی. ومن خالا تنزل مثل ما انزل اللہ, اور جو کہتا ہے کہ میں بھی ویسا نازل کر سکتا ہوں جیسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. اس قسم کے بھی لوگ تھے وہاں. ولو ترى اذا ظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا ايديهم, اور کاش آپ اس وقت دیکھ سکتے جب ان ظالموں کو یعنی مشرک کافر منافق گناہگاروں کو جو موت کی سختیوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے, اور والملائکتی باسطوا ایدیہم اخرجوا انفسکم, اور جب ملائکہ فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائیں گے اور کہیں گے کہ نکالو اپنے نفوس. یہاں روح کا لفظ نہیں آیا, یہ ہماری اصطلاح میں بات میں آ گئی ہے, روح کے بات آ گئی ہے. قرآن میں کئی اس سینس میں روح کا لفظ نہیں آیا, نفوس نکالو. پھر سورہ زمر کی 42 آیت میں بھی بات آئی ہے کہ ہم تمہارے نفوس دو وقت لیتے ہیں, ہم تمہارا نفس دو وقت لیتے ہیں, ایک مرتے وقت جو لوٹایا نہیں جاتا, ایک سوتے وقت جس کی موت لکھی بھی رہتی وہ نفس لوٹایا نہیں جاتا, جس کی موت لکھی بھی نہیں رہتی وہ نفس لوٹایا جاتا ہے. تو نفس کیا ہے؟ شعور ہے, اس کو پہچاننا ہے. یہ شعور کیا ہے؟ یہ تو میری باڈی ہے, یہ باڈی کے اندر کوئی چیز ہے مجھے حرکت کروانے لگا رہی ہے, بولنے لگوا رہی ہے. بھائی کوئی کسی صاحب کا انتقال ہو جاتا تو ان کے دوست گھر پہ آتے, سب سمجھیے کہ ان کا نام عبداللہ ہو, تب کوئی صاحب آ کے بولے بھائی, اب آ کے پوچھتے عبداللہ صاحب آ گئے کیا, ہاسپٹل میں انتقال ہوا, عبداللہ صاحب کہاں سے آئیں گے, وہ تو چلے گئے. عبداللہ صاحب کی باڈی تو وہ آ کے یہ پوچھیں گے کیا ہے بھائی باڈی آ گئی کیا ہاسپٹل سے, کوئی ان کا نام لے کے نہیں پوچھے گا کہ وہ آئے یا نہیں آئے, کیونکہ ان کے معلوم ہے کہ انہوں ہے ہی نہیں, اور خبر میں بھی جو دفن ہے یہ جو باڈی ہے. تو یہاں یہ بات رہنا ہے کہ نفوس, جب نفس جیسا انسان سو جاتا ہے اس کو وقت کا شعور نہیں رہتا, تو اسی طریقے سے موت میں وقت کا شعور نہیں رہتا. جب اٹھیں گے تو آپس میں بولیں گے بھائی کتنی دیر رہے, آدھا گھنٹہ, ایک گھنٹہ, ایک دن, حالانکہ برسوں ہزاروں برس خبروں میں پڑے ہوئے رہے. تو اب ان لوگوں کو, اب دیکھیں یہاں بڑی خاص بات آ رہی ہے, وقت بعض وقت بڑا شاٹ معلوم ہوتا, کہ یہ جب ظالموں کی روح قبض کرنے, نفس لینے کے لیے فرشتے آئیں گے تو ہاتھ پھیلائیں گے, کہیں گے کہ اپنے نفوس نکالو, سول جس کو بول رہے ہیں آپ, جو شعور ہے یہ نکالو, باشعور جو حرکت کر رہا ہے یہ نکالو. الیوم تجزون عذاب الہون, آج کے دن, بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون, آج کے دن تم کو یعنی شرمندہ کرنے والا, کمزور کر دینے والا عذاب ہوگا, کیونکہ تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں حق سے ہٹ کے بات کرتے تھے اور تم ان کی آیتوں پہ عمل کرنے کے لیے تکبر کرتے. تو یہ ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ بولتے تھے؟ ظالمین کا یہاں ڈیفینیشن آ گیا. وَلَوْ تَرَى اِذَا ظَالِمُونَ, یہاں بات آ رہی ہے کہ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ مَا عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ, یعنی اللہ کے بارے میں حق سے ہٹ کے بات کرنا. اور پھر وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ, اور تم ان کے آیات پہ عمل کرنے کے لیے تکبر کرتے تھے. اب یہ الْيَوْمَ, آج کے دن, یہ قیامت کا نہیں ہے نا الْيَوْم, یہ تو جب روح لے رہے ہیں, جو میں روح اس لیے بول رہا ہوں کہ عام لوگ نفس کے بجائے روح کو ہی سمجھتے ہیں, اس لیے بول رہا ہوں میں, ورنہ جب نفس لے رہے ہیں تو اس وقت الْيَوْم بولے تو آج کے دن, تو وہ عالم برزخ شروع ہو گیا, قیامت تو ابھی قائم نہیں ہوئی. تو عالم برزخ کے عذاب کا ثبوت مل گیا قرآن کی آیت, عذاب خبر کا جو ہے وہ مل گیا کہ آج کے دن تم کو شرمندگی کا, کمزوری کا عذاب جو ہے سہنا پڑے گا. اور وہ جو ایمان والے ہیں ان کی روح قبض کرنے, ان کا نفس لینے کے لیے فرشتے آتے ہیں کہ السلام علیکم, تم پہ سلامتی ہو. اور یہ فرشتے اور ایک ایک جگہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بات آئی ہے کہ یہ منہ پہ مارتے ہیں, پیٹوں پہ مارتے ہیں کہ نکالو اپنی جانیں, نکالو اپنے نفوس نکالو, اور مومنین سے کہتے ہیں السلام علیکم. تو عالم برزخ کی بھی بات آ گئی ہے کہ تم اللہ کے بارے میں غیر بات کرتے تھے, حق سے ہٹ کے بات کرتے تھے. دو لوگوں میں بحث چل گئی, اب ایک صاحب بحث ہار رہے ہیں, بولے قرآن میں ہے حضرت. کیا بولنا, نہیں ہے قرآن میں, بحث جیتنے کے واسطے قرآن میں ہے بول دیا, یہ حق سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں آپ, اپنی بات کو قرآن میں ڈال دے رہے ہیں. قرآن سے ہٹ کے دیکھیے, ہم جو قرآن اور حدیث سے ہٹ کے جو اعمال کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ پہ غیر ہے, حق نہیں ہو. اللہ تعالیٰ نے کہیں حکم نہیں دیا, ہمارا قرآن اور حدیث سے ہٹ کے جو حرکتیں کر رہے ہیں اور اس کو اسلام سمجھ رہے ہیں وہ قرآن اور حدیث میں نہیں ہے, تو یہ بھی بڑا گناہ ہے. اور پھر اس کی آیتوں پہ عمل کرنے, تکبر کرنے, तो मैं अक्सर वो फिल्मों का डायलॉग रिपीट कर देता हूँ कि वो सर जो फलां के सामने नहीं झुका तेरे सामने क्या झुकेगा, बोले ऐसा तकबर होता है। नमाज तुम लोग पढ़ते नहीं, यहाँ कमजोर दिल वाले हम बहादुर लोग हैं, बोले कमजोर लोग रहते, बोले इस तरीके की जो तकबर करते थे कुरान पे अमल पे। कभी मस्जिद में दिख गए, कोई साहब देख लिए मस्जिद में, तो बोले नहीं नहीं मैं वो एक दोस्त से मिलने गया था, नमाज पढ़ने नहीं, दोस्त से मिलने गया था। शर्मिंदगी की बात। ओफ ओ आप भी नमाज पढ़ रहे हैं, लोग कहा हंसी मजाक उड़ाएंगे। तो तकबर इज्जत, अपनी इज्जत, अना के ला इलाहा इल्लल्लाह में इस अना को कुचलना है। पहला तो यही कुचलना है, अल्लाह को तो बड़ा गैर भी मानते, अपने आप को कुचलना यह जो है बहुत पहुंचने की बात, यह है अपने आप को कुचलना, अना को कुचलना। तो जो है ये तकबुर की वजह से झुकते नीचे। वो लखत जी तुमा फरादा कमा खलकना कुम अव्वला मर्रा, और तुम अकेले आए हो जैसा कि हमने तुमको पहले पैदा किया था, पैदा भी अकेले हुए थे, अकेले आए हो। कहा है पूरे दोस्त अहबाब, जो पूरा गैंग था, पूरा गैंग था साथ। अब वो कॉलेज में फिर रहे थे, मजाल नहीं है ऐसा तन के फिर रहे, कोई नजर उठा लिया तो पूरे देख लेते थे। कहा है वो गैंग, पूरा जानून के वास्ते तैयारी कर रहा हूं। तो यहां अकेले आए हो। वह तरक तुम माँ खवलना कुम बरा जहूर कुम, और हमने जो तुमको दुनिया में दिया था वो तुम अपने पीठ पीछे छोड़ आए हो। तो मालूम होता है कि खबर एक फिल्टर है, जैसा चाय छानते हैं तो पत्ती रह जाती है, डिकॉक्शन नीचे चले जाता है, खबर में ये मात भी दुनिया पूरी बाहर रह जाती, खाली ईमान और अमल छन के चले जाता, कुछ भी नहीं लेके जाते। अब वहां परेशानी आ रही, वो पासबुक कहाँ है भाई, वो फलानी बाप की काय की पासबुक, काय के फ्लैट, काय के घर, वो देखो गाड़ी धूप में खड़ी हुई है, गर्म हो जाएंगी, वो ऐसा होएगा, वो तो सब यहाँ की बात। कोई ना घर के किरायों का ख्याल है, ना घरों का ख्याल है, ना किसी चीज का ख्याल। अब वो खबर में अकेले चले गए, वहां क्या काम आएगा, खाली ईमान और अमल काम आएगा। तो फिर इस दुनिया में उसी के पीछे पड़ो ना, जो चीज काम नहीं आएगी उसके पीछे पड़ के क्या करने का। एक साहब दिल्ली से आए नौकरी करे, वजीफे के बाद दिल्ली चले जाएंगे, हैदराबाद में 60 लाख की है जमीन खरीदे। लोग बोले दीवाना हो गया है, तो दिल्ली जा रहा है, यहाँ जो है जमीन खरीद रहा है, दिल्ली जा रहा है तो दिल्ली में खरीदना है, तो हम भी दीवाने हैं, यहाँ क्या जायदाद बना रहे हैं, वहां बनाना है जायदाद। कसम खा के बोल सकते हैं यहाँ से तो जाना है, जब इतना यकीन है जाने का तो फिर वहां का क्या कर रहे हैं। तो फिर यह बात आ रही है कि जो कुछ हमने तुमको दुनिया में दिया था वो तुम्हारे पीठ पीछे फेंक के आए हो, छोड़ के आए। वो मां नरा मां कुम शिफाओ कुम लदीना जाम तुम अन्नहुम फीकुम शुरकाओ, और हम उन लोगों को नहीं देखते जिनके बारे में तुम समझते थे कि ये तुम्हारी शिफात करेंगे और तुम्हारे मामले में शरीक रहेंगे, और फिर अल्लाह ताला के सामने बोलेंगे कि या अल्लाह इनको छोड़ दीजिए। कहां है ये लोग जिनपे जाम था तुम्हारे को, सब अपनी अपनी पड़ी हुई है। लेकिन कोई साहब से ऐसी बात हो रही थी तो बोले नहीं हमको काय की फिक्र है, वो फलां साहब के झंडे के नीचे रहेंगे। बोला क्या क्या इजी हो गया दीन, वो बच्चों के गाइड्स मिलते देखे, मैथमेटिक्स मेड इजी, वैसा इस्लाम मेड इजी, झंडे के नीचे चले जाओ जन्नत में चले जाओ। फिर काय को कुरान और हदीस का, फिर काय को बैठना, इसका आवाज निकालना, बोलना, समझाना, समझना, बात समझने की कोशिश करना है कि जो जिन लोगों के बारे में तुम समझते थे कि तुम्हारी सिफारिश करेंगे, रेकमेंड करेंगे और तुम्हारे मामले में शरीक रहेंगे, वो बोल दिए थे आप हमारे पे छोड़ दो, कहाँ हैं वो लोग, गायब हो गए। लखत लखत्ता बहनकुम, तुम लोगों के जो ताल्लुकात थे वो खता हो गए, कट हो गए, यहां थे सब, उन्हों देख लेंगे, इन्हों देख लेंगे, सब ताल्लुकात कट हो गए। वज़ल्ला अनकुम मा कुंतुम तज़मून, और जो तुमको जिस चीज पे जाम था कि भाई ये लोग बचा लेंगे, वो सब तुमसे गुम हो गए, यानी तुम खो गए, वो जिन पे तुमको जाम था ये तमाम खो गए। तब यहां बात एक सवाल पैदा होती है कि भाई वहां आखिरत में काम आने वाली कौन सी चीज है, ईमान और अमल। ईमान और अमल कहां से आना है, कुरान और हदीस से, कुरान और सुन्नत से आना। तो फिर तकाजा यही है, इसी बात पे आज खत्म करेंगे क्योंकि टाइम ज्यादा हो जाएगा, और एक एक रुकू देख के आया था मैं, इंशाल्लाह आइंदा संडे कर लेंगे। तो अब यहां ये बात हमारे समझ में आई, ये बात लेके उठना है कि भाई कुरान पे होमवर्क करना है, हदीस पे होमवर्क करना है, सीरत पे होमवर्क करना है, पढ़ना है, अपने से भी पढ़ना है, और उसके बाद में इस नीयत से कि भाई इसको हम समझें, इसलिए कि हमको अमल करना है, तो होगा ये कि ये हमारे साथ खबर में जाएगा, یہ جو قرآن اور حدیث و سنت کی نالج ہوگی یہ خبر میں جائے گا, اور یہ امتحان ختم ہوگا. اب امتحان ختم ہوگا تو ہر امتحان میں سوالات ہوتے ہیں, تو یہ زندگی کے امتحان, ان کے ہم کے امتحان کے بھی تین سوالات ہیں, اور ہم پیسے کھلا کے پیپر آؤٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود ہی پیپر آؤٹ کر دیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیے, بولے یہ آپ اپنی امت کو بتا دیجیے. وہ تین کوشچنس کیا ہے؟ وہ دفن ہو کے لوگ 40 قدم بھی نہیں جاتے, فرشتے پوچھتے کہ بھائی بتاؤ تمہارا رب کون ہے, تو جو مومن ہوتا ہے بولتا ہے کہ وہ اللہ ہے, میرا پالنے والا مالک اللہ ہے. تمہارا دین کیا تھا؟ میرا دین اسلام تھا. اور تم کس کی پیروی کرتے تھے؟ کون تھے رسول تھے جن کو مانتے تھے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے تھے. اب یہ بھائی اب جوابات تو معلوم ہو گیا, اب چلو پیپر لیک آؤٹ ہو گیا, بھاگ جاؤ. اب وہاں پیپر لیک آؤٹ کرے تو مگر وہاں عمل نامہ بتائے تو وہاں کچھ اور ہی ہو رہا ہے. آپ پالنے والے کو کلب والا کلب سمجھ رہے ہیں, آپ باس سمجھ رہے ہیں, اس طریقے کی حرکتیں ہیں. کسی کی زندگی کو ڈھال لیے ہیں, اس کو اپنا دین سمجھ لیے ہیں. کھیل کود کو, جیسا اس سے پہلے اتوار کو بات آئی تھی, کھیل کود کو اپنا دین بنا لیا ہے, زندگی گزارنے کا طریقہ بنا لیا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی کرنے کے بجائے واحد لوگوں کی جو ہے کاپی کر رہے ہیں, تو پھر آپ کے قول میں اور عمل میں جو ہے مناسبت نہیں رہے گی. تو اسی بات پہ انشاءاللہ یہاں بات ختم کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ قرآن و حدیث و سیرت پڑھیں اس نیت سے کہ عمل کریں, اور پھر عمل کریں اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں. اگر قبول نہیں کرے تو سب بیکار ہو جائے گا.